السلام علیکم
بائیسواں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57 سے شروع کریں گے. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدیه اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. آج بھی جو اللہ کے رسول کے خلاف آواز بلند کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پردے کے بارے میں یہ کہے کہ بڑا سخت پردہ تھا, یا اسلام کے بارے میں کوئی اور بات کرے, یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. یعنی تمہاری ایسی باتوں سے جو تم اسلام کے خلاف بولتے ہو تمہارے رسول کو دکھ پہنچتا ہے اور تم اپنے سر اپنا گناہ خود سمیٹتے ہو. اب جو آگے آیت نمبر 59 ہے سورۃ الاحزاب کی, اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. عورت کے چہرے کا پردہ کہاں ہے اگر آپ سے پوچھا جائے تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اس کی ڈکلریشن آ جائے گی. آپ نے اور میں نے سورہ نور میں جو آیات پڑھی تھیں, جس کے بارے میں میں نے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لسٹ آئی تھی محرم مردوں کی کہ ان محرم مردوں کے سامنے عورت اپنی زینت کے ساتھ آ سکتی ہے. آپ کے کپڑے ہیں, آپ کی جولری ہے, آپ کا جو بھی میک اپ ہے, آپ اس کے سامنے ان محرم مردوں کے ساتھ آ سکتی ہیں, ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہیں. اس میں کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتا اس لسٹ کے اندر, بالکل جیسے ایک لسٹ ہم نے سورۃ النساء میں پڑھی تھی اور وہاں پر عورتوں کی, محرم عورتوں کی ایک لسٹ بتا دی گئی تھی کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. جس طرح ان میں سے کسی بھی لسٹ میں سے کسی خاتون سے کوئی اپنی محرم عورت سے نکاح کرے اور اس کو جتنا برا سمجھا جائے گا, اسی طرح سے ایک لسٹ اللہ ہی تعالیٰ نے سورہ نور میں دی ہے کہ ان مردوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی زینت کا اظہار مت کرنا. اور ہم عورتوں نے خود اپنی مرضی سے اور ہمارے معاشرے نے بہت سی وجوہات کی وجہ سے اور ہمارے مردوں نے اپنے ایمان کی کمی کی وجہ سے اس لسٹ میں کئی اضافے کر دیے ہیں. سورہ نساء کی لسٹ میں تو کسی نے آج تک اضافہ نہ کیا, لیکن سورہ نور کی جو لسٹ ہم نے پڑھی تھی اس میں کئی اضافے لوگوں نے کر دیے, اور عورتیں اپنی سج دھج اور اپنی زینت کئی مردوں کے سامنے کرتے ہیں. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اس کو کیسے نکلنا ہے. اور اگر آپ چہرے کے پردے کے بارے میں جاننا چاہیں تو یہی آیت ہے جس کی امپلیکیشن اور جس کی ایکسپلینیشن سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مسلمان عورت جب باہر نکلے گی تو اس کا ایک خاص پروٹوکال ہوگا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف ازواج کے لیے ہے, آپ خود اس آیت کی عربی دیکھ لیں اور آپ خود اس کا ترجمہ دیکھ لیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو حق ہے وہ مجھے دکھا دے. حق کا حق ہونا اللہ آپ کے لیے خود بخود انشاءاللہ ثابت کر دے گا. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل کہہ دیجئے, لی ازواجکا اپنی ازواج سے, لی ازواجکا ازواج جمع آیا ہے یعنی اپنی تمام بیویوں سے کہہ دیجئے, اپنی تمام زوجہ سے کہہ دیجئے, و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں, دو سے زیادہ بیٹیاں تھیں, اس لیے بناتی جمع آیا یہاں پہ. اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی ازواج سے بھی کہہ دیجئے، اور کس سے کہہ دیجئے؟ ونساء المؤمنین، مومن عورتوں سے، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یا مومن مردوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے. اگر یہ کہا جائے کہ حجاب کی آیات یا نقاب کی آیات یا باہر نکل کر جو پردہ سٹرکٹ ہے وہ صرف ازواج کے لیے ہے، تو یہ نساء المؤمنین کون ہیں؟ اگر آپ اور میں اپنے آپ کو مومن عورت نہیں سمجھتے، اگر آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے گھروں کے مرد یا ہمارے شوہر یا ہمارے باپ یا ہمارے بھائی مومن ڈکلیئر ہوں، تو آپ اس کیٹیگری میں سے نکل جائیے پھر، ورنہ یہ نساء المومنین میں ہم میں سے ایک ایک عورت آ جاتی ہے. کیا کریں، اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ کہہ دیتے کلی ازواجی کا قل، اللہ تعالیٰ نے کہہ کے یہ بات واضح کر دی کہ رسول اللہ کی اطاعت بھی بڑی ضروری ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ. اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہاں پر دونوں کو جمع کر دیا گیا، اور مومن مرد کی ذمہ داری کو بھی بتا دیا گیا. نساء المومنین، خالی نساء بھی آ جاتا تو سمجھ آ جاتی کہ اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے جو آپ کی امت کی عورتیں ہیں، لیکن مردوں کی ذمہ داری کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ مردوں کا کام ہے کہ اپنی عورتوں کی حفاظت کریں، حجاب کی صورت میں، نقاب کی صورت میں یہاں نساء المومنین کہا گیا. اور کیا کہنا ہے، اس کا آگے حکم آ رہا ہے، کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی جلبابوں میں سے اس کا کچھ حصہ اوپر سے لٹکا لیا کریں، جیسے گھونگھٹ نکالا جاتا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر جو یدنین کا فعل آیا ہے، اگر یدنینا الا آتا، جیسے یہاں پر الا آیا ہے، یدنینا کے بعد عین لام یا آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک حرف جر ہے الا، اسی طرح سے ایک حرف جر ہوتا ہے الا حمزہ کے ساتھ. اگر یدنینا الا ہوتا تو مراد ہوتی قریب کر لیں، اس لیے کہ جیسے انگریزی میں آپ کہتی ہیں ریپ اپ اور آپ ایک لفظ بولتی ہیں ریپ اراؤنڈ، ان دونوں میں فرق ہے. ریپ کے بعد، اس فیل کے بعد آپ نے جب اپ کا استعمال کیا ایز اے پریپوزیشن تو اس کے میننگز الگ ہو گئے، جب ریپ کے بعد آپ نے اراؤنڈ کا ایک لفظ استعمال کیا تو اس کے میننگز الگ ہو گئے. عربی زبان میں بھی اسی طرح سے پریپوزیشنل فریزز آتے ہیں، اور فیل کے اصل معنی اس کا پریپوزیشنل فریز ڈیفائن کرتا ہے. اگر یدنینا الا ہوتا تو اس سے مراد ہوتی قریب کر لیں، ٹو ڈرا نیئر، لیکن یہاں آیا یدنینا الا، اس کا مطلب ہے لٹکا لیں. کہاں سے لٹکائی جاتی ہے چیز؟ چیز لٹکائی کہاں سے جاتی ہے؟ کوئی چیز زمین پر گری ہو آپ اس کو لٹکا سکتے ہیں؟ آپ اس کو لٹکا نہیں سکتے جب تک آپ اس کو کسی اوپر کی پوزیشن پر نہ لے جائیں. پھر یہاں پر یہ آیا من جلا بی بہن، ہم نے کہا تھا پہلے بھی کئی دفعہ کہ من فریکشن کرتا ہے، پوری کی پوری چادر نہ لٹکا لیں اپنی، پوری کی پوری جلباب نہ لٹکا لیں، بلکہ جلباب کا کچھ حصہ لٹکا لیں. من آیا، اپنی جلباب میں سے تھوڑا سا لٹکا لیں، اپنی جلباب کا تھوڑا سا گھونگھٹ بنا لیں. جلباب کہتے ہیں جو آپ کے یہ جو گارمنٹ جو آپ نے پہنے ہیں اس کے اوپر ایک چادر اوڑی جاتی ہے، اور جلباب ایک سمپل آؤٹر گارمنٹ آپ کا ہوتی ہے، یا جو عرب کے زمانے میں عورتیں استعمال کرتی تھیں، خمار، جیسے ہم دوپٹے کو کہتے ہیں دوپٹہ اردو میں، عربی میں اس کو خمار کہتے ہیں، اور عربی میں چادر کو، ایک بڑی سادہ چادر کو جلباب کہتے ہیں. تو یہاں یہ تین باتیں آپ کے اور میرے سامنے واضح ہو گئیں، ایک تو یہ کہ یہ آیت صرف ازواج کے لیے نہیں ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ چادر کو لٹکایا جائے گا اس لیے کہ یدنینا علا آیا ہے، تیسرا یہ کہ من جلابی بھی ہن کی بات آئی. یہ پردے کی آیات کس کو سمجھ آئیں گی؟ اس کو سمجھ آئیں گی جس نے جلباب اوڑھ لی ہے، جس نے سادہ آؤٹر کورنگ کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کا اور میرا دوپٹہ آپ کی اور میری جلباب نہیں ہے، جلباب اوپر سے اوڑھی جاتی ہے. جس نے جلباب اوڑھ لی ہے، جس نے سکارف پہن لیا ہے، جس نے ابایا پہن لیا ہے، جس نے برقع پہن لیا ہے، اس کو چہرے کے پردے کی آیات سمجھ آئیں گی. اور یہ جو برقع ہے یا چادر ہے یا گاؤن ہے یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، یہ موڈیفیکیشنز ہیں اسی چیز کی جو جلباب ہے. اپنے اپنے کلچر کے مطابق، اپنے اپنے ماحول کے مطابق علماء کہتے ہیں کہ اس میں اڈیپٹیشنز کر لی گئی ہیں. مثال کے طور پہ ازواج نے اور صحابیات نے تو چادریں اوڑھی تھیں، ان کے پاس بڑی بڑی کالے رنگ کی چادریں آ گئی تھیں. اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے کہ پہلے تو ان آیات کو سمجھیں، اس کے بعد جو جہاں کھڑا ہے وہ اس سے ایک قدم آگے بڑھا لیں، کیونکہ اس لیے میرے اور آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کو بھی سمجھیں، اور آپ اور میں اسلام کو ڈیفینڈ بھی کر سکیں، اور آگے آنے والی نسلوں کے اندر اپنی ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے ادا کر سکیں. اب ایک بات تو یہ آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ آیات اس کو سمجھ آئیں گی جس کے دل میں خواہش آ گئی ہے کہ میں جلباب اوڑھ لوں، یا وہ جلباب اوڑھے ہوئے ہیں، جس نے جلباب اوڑھ لیا، جس نے ایک آؤٹر چادر، ایک آؤٹر پلین کورنگ، اور پلین کورنگ میں کیوں بول رہی ہوں، سادہ لباس اوڑھ لیا ہے، کلرفل نہ اوڑا جائے، اس لیے کہ وہ بھی زینت کا اظہار بن جاتا ہے. کلر آپ اس میں سٹل رکھیں. سلک کا نہ آیا پہن لیں، ظاہری بات ہے سلک کی چادر نہ پہن لیں. اب زینت کو، چہرے کو چھپانا ضروری کس کو لگے گا؟ جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے اندر کی سب کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں، آپ سب دروازے بھی اپنے لاؤنج وغیرہ کے بند کر لیتے ہیں، لیکن آپ اپنا مین گیٹ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا آپ نے صحیح حفاظت کر لی؟ آپ نے تو مین گیٹ ہی کھلا چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں ہم نے سب ڈھانک لیا، بس ہمارا چہرہ ہی تو کھلا ہوا ہے. وہ ایک اس نے کہا تھا پاکستانی ایکٹر نے کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. ہیلن آف ٹروائے کے لیے آتا ہے a face that launched a thousand ships، جس کے اوپر جنگیں ہو گئی تھیں، چہرہ ہی تو تھا اس کا. پھر آپ اور میں کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے چہرے کے اوپر تو کوئی خوبصورتی نہیں؟ پہلے بھی یہ بات آپ کو مینشن کی ہے کہ آپ 18 سال کی ہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے 20 سے لے کے 30 سال تک کا لڑکا موجود ہے، اور اگر آپ 60 سال کی ہیں تو آپ کو دیکھنے کے لیے 80 سے 90 سال کے انکل موجود ہیں. ہر عمر کے لیے کوئی نہ کوئی دیکھنے والا موجود ہے. ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ بہت ہی جو سادہ سی چیز ہے اور ہم اس کو ایسے ہی لے کر چل پڑیں گے؟ آپ دیکھیں کسی بھی جگہ کی کوئی نہ کوئی پراپر پروٹوکول ہوتی ہے. آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو یونیفارم پہننی ہوتی ہے. مسلمان عورت کا شعائر ہے یہ کہ جب وہ گھر سے باہر نکلے گی تو جلباب اوڑھ کر نکلے گی. اب جب وہ جلباب اوڑھ کر نکلے گی تو اس کو جلباب کیسے اوڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اس کو کس طرح سے یہ کام کرنا ہے. آپ شاعری دیکھ لیں مختلف زبانوں کی، ساری میجورٹی شاعری، خاص طور پہ جو رومانٹک پوئٹری ہوتی ہے، وہ عورت کے جسم کے کس حصوں پر ہوتی ہے؟ یا بالوں پر ہوتی ہے یا اس کے چہرے پر ہوتی ہے. اور انہی دو چیزوں کو اسلام نے ڈھانکنے کا کہا ہے نامحرم مردوں کے سامنے. تو ان لوگوں سے سب سے پہلے ریکویسٹ ہے جو لوگ آلریڈی چادریں اوڑ چکے ہیں، جو لوگ آلریڈی ابائے پہن رہے ہیں، جنہوں نے آلریڈی ہمت کر کے اپنی جلباب اوڑھ لی ہے. یہ 3 انچ کا صرف فرق ہے آپ کا اور میرا. کتنا فاصلہ ہوگا یہاں سے یہاں تک کا؟ 3 3.5 انچ، اتنا ہی فرق ہے صرف. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ڈگنیٹی عورت کو چہرہ ڈھانکنے کے بعد ملتی ہے، وہ ڈگنیٹی اس کو چہرہ کھول کر نہیں مل سکتی. چاہے ہم کتنا ہی کہیں کہ ہم نے میک اپ نہیں پہنا ہوا، ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ عورتیں کتنا بھی کہہ دیں کہ ہم میک اپ نہیں لگائیں گے، لیکن شیطان کہیں نہ کہیں سے سٹل میک اپ کروا ہی دیتے ہیں کہ ارتھ ٹون کی لپسٹک لگا لو، ارتھ ٹون کا بیس لگا لو، اسکن کلر کا بیس لگا لو، پتا نہیں چلے گا. الا ماشاء اللہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں لگاتے. لیکن جو نہیں لگاتے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا چہرہ اللہ نے خوبصورت نہیں بنایا؟ آپ اس کو دیکھ لیں کہ جب نکاح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا عورت کے پیر دیکھے جاتے ہیں، اس کا جسم دیکھا جاتا ہے، یا فوکس زیادہ اس کے چہرے پر ہوتا ہے؟ زیادہ تر کاسمیٹکس آپ کو کس جسم کے حصے کے بارے میں ملتے ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ آپ کے اسٹمک کے بارے میں یا آپ کی ٹمی کے بارے میں آپ کو بہت سے فاؤنڈیشنز مل رہے ہیں. کہاں کے لیے فاؤنڈیشنز ملتے ہیں؟ کہاں کے لیے بیس ملتی ہے؟ کہاں کے لیے بلش آنز ملتے ہیں؟ چہرے کے لیے ملتے ہیں. زیادہ تر عورتیں آپ دیکھیں فیشیل کرانے کیوں چاہتی ہیں؟ تاکہ ہمارا چہرہ اچھا لگے. چاہے آپ کو مینیکیور پیڈیکیور کرانے کا ٹائم نہ مل سکے، اپوائنٹمنٹ نہ مل سکے عید سے پہلے، فیشیل کرانے سب عورتیں پہنچ جاتی ہیں. اس لیے کہ چہرہ بہرحال امپورٹنٹ ہے. چہرہ ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ آپ کو اور مجھے، اگر ہم نے اس کو اللہ کی ہدایات کے مطابق استعمال کیا، تو جنت الفردوس تک لے جائے گا. یہ 3 انچ کا ٹکڑا ڈھانپ لینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کس سے ڈرتے ہیں؟ لوگوں کے ریاکشن سے؟ یا کیا ڈاؤٹس ہیں آپ کو اللہ کے احکامات کے بارے میں؟ امیجن کریں کہ جنت الفردوس میں داخل ہونے سے 3 انچ پیچھے رہ جائیں، تو کیا یہ 3 انچ کا آگے بڑھ جانا مناسب نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں پریکٹیکل نہیں ہے. اگر امپریکٹیکل ہوتا تو آج کوئی عورت چہرہ نہ کور کر رہی ہوتی. اگر امپریکٹیکل ہوتا تو ازواج نے اس کو کر کے نہ دکھایا ہوتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ اور رسول اللہ کی ازواج کو رول ماڈل بنایا ہے. اللہ ایسا نعوذ باللہ ناکارا رول ماڈل نہیں بناتا جو اپلیکیبل نہ ہوتا، جو ڈوئبل نہ ہوتا. اللہ نے ایسا اللہ بہترین رول ماڈل بنایا ہے ازواج کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ آپ اور میں ان باتوں کو بہت اچھی طرح اپلائی بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس سے حکمت بھی نکال سکتے ہیں. تو اس 3 انچ کے ٹکڑے کی آپ اور میں فکر کریں. اس کے بارے میں اکثر آپ سوال سننے میں ملتا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہے کہ نہیں ہے. کیا آپ فرض کی کیٹیگری پر جائیں، یا واجب کی کیٹیگری پر جائیں، یا نوافل کی کیٹیگری میں جائیں؟ آپ کے سامنے قرآن کی آیت ہے، آپ کے سامنے اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کی ازواج کی سنت ہے. کیا آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کے ساتھ جنت الفردوس میں ان کی کمپنی میں ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو. اس آیت کو پڑھو، اللہ سے دعا کرو اور اپنے دل سے پوچھو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اللہ نے, اللہ کے رسول نے کہا ولو افتوک, اللہ تمہارا دل تم کو فتویٰ دے گا, اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل فتویٰ دے گا. پڑھیں اس آیت کو 6 دفعہ اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو حق ہے وہ مجھے دکھا دے. اور اگر آپ کے قدم آگے بڑھ نہیں پا رہے تو اس آیت کا مراقبہ کیجئے جو ہم پیچھے پڑھ آئے, وما قدر اللہ حق قدرہ, قیامت کے دن کہیں اللہ مجھے اور آپ کو کسی معمولی سی وجہ سے جنت سے دور نہ کر دے. تو میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چہرے کا پردہ کیا ویلیو رکھتا ہے اسلام میں, اس کو امپورٹنس دی کس نے ہے, ہم نے دیا امپورٹنس, ہم نے کنفیوژن پھیلائی معاشرے میں کہ یہ ہے کہ نہیں. معاشرے میں کنفیوژن پھیلی کس لیے ہے, جب رشتہ دیکھا جاتا ہے تو اگر کسی حسین لڑکی نے چہرے کا پردہ کیا ہوا ہے تو اس کا رشتہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. اگر ماں لڑکی کی یہ کہہ دے کہ میری بیٹی پردہ کرتی ہے تو لڑکے والے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اگر یونیورسٹیز کے اندر بچیوں کو نقاب کی وجہ سے ایڈمیشن نہ دیا جائے تو کس نے امپورٹنس دی, فرانس کے اندر کس نے بین لگایا, ٹرکی میں کس نے حجاب کھینچے ہیں, بیلجیم کے اندر 50 یورو کا فائن کس نے لگا دیا کہ جو عورت نقاب پہن کر نکلے گی اس کو 50 یورو فائن دینا ہوگا. تو امپورٹنس کون دے رہا ہے, ہم تو نہیں دے رہے. ہمارے لیے تو اہمیت صرف اتنی ہے کہ اللہ نے کہا اور ہم نے مان لیا. ہماری نماز پر کوئی اعتراض نہیں کرتا تو ہم لوگوں کو نماز پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. ہمارے روزے پر کسی کی انگلی نہیں اٹھتی تو ہم کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتے رمضان کے روزے رکھنے کا. لیکن کیونکہ پردے کے اوپر ویسٹ پہ پروپیگنڈا ہے, نامسلموں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں, تو ہم کنفیوژن کا شکار ہو گئے, ہمارے قدم شیٹرڈ ہو گئے, ہم پریشان ہو گئے کہ شاید یہ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ ویسٹ کہہ رہا ہے, اس لیے کہ نامسلم کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ نان مسلم نے اس کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان عورت کو اتنا کنفیوز کر دو کہ وہ یہی جان سمجھتی رہے ساری زندگی کہ پتا نہیں چہرے کا پردہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے. آج اگر ہارورڈ اور یل یونیورسٹیز یہ کہہ دیں کہ ان کو ایڈمیشن دیا جائے گا ان لڑکیوں کو جنہوں نے چہرے پہ نقاب لگایا ہوا ہے, تو آپ لائن دیکھیں کیسے لگتی چہرے پہ نقاب کرنے والوں کی. آج اگر کیٹ میڈلٹن, آج اگر ہیلری کلنٹن, آج اگر مشیل اوباما چہرے پہ نقاب لگا لیں تو پھر ہم سب کے لیے چیزیں ایکسیپٹیبل ہو جائیں گی آسانی سے. آج اگر آپ کو اور مجھے یہ پتا چل جائے کہ امریکن امبیسی نے یہ نیا رول پاس کیا ہے کہ جو عورت چہرے کا نقاب کرے گی اس کو امریکن نیشنلٹی دے دی جائے گی, تو ہم سب تیار ہو جائیں گے چہرے کا پردہ کرنے کے. ہم کہیں گے ہاں بھائی اٹس کول ٹو بی ان فیشن, یہ تو اب ان تھنک ہے کہ ہم جو آپ اور میں جو ہیں وہ فیشن کو فالو نہ کریں. تو فیشن کو فالو کرنا ہے, کنفیوژن کس نے پھیلائی ہے یہ دیکھ لیں. اسلام کی طرف سے ایک بھی کنفیوژن نہیں ہے, اللہ کی آیت سامنے ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی سنتیں آپ کی اور میرے سامنے ہیں. آج اگر ایک عورت پردہ کرنے کی وجہ سے آڈ ون آؤٹ ہو جاتی ہے خاندان میں یا سوشل سرکل میں اور لوگ پسند نہیں کرتے اس ننجا کو اپنے فیملیز میں بلانا یا اپنی پارٹیز میں بلانا یا اپنے گھروں کے اندر اس کو دعوتوں میں شریک کرنا, تو سوچیں کہ اگر آج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور عائشہ آ جائیں تو ہم ان کو انوائٹ نہیں کریں گے, اس لیے کہ وہ تو دقیانوسی لباس کے اندر ہیں, انہوں نے تو چہرے ڈھانکے ہوئے ہیں, ہم کیسے ان کو بلا کر اپنے گھروں کی محفل کا جو ہے وہ مزہ نعوذ باللہ کرکرا کر سکتے ہیں. تو غلطی ہماری نہیں ہے, کس کی غلطی ہے, نفس کی غلطی ہے. اور نفس کنٹرول کہاں سے ہوگا, روح کے ذریعے ہوگا. اگر اب بھی آپ اور میں حق کی تلاش میں ہیں تو دل سے دعا کریں کہ اللہ جو حق ہے مجھے اس پر جما دے. دیر کس بات کی ہے, ڈیلے کس بات کا ہے, ہمیں اور آپ کو کیا پتا کہ کس وقت موت کا گھنگرو میرے اور آپ کے گلے میں بچ جائے. آپ دیکھیں جب تک عورت پردہ نہیں کرتی چہرے کا, سیگریگیشن بھی ڈیولپ نہیں ہوتی. سیگریگیشن ڈیولپ صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب عورت اپنا چہرہ ڈھانک لے, اور مشکل نہیں ہے, صرف ایک ول پاور کی ضرورت ہے, اور وہ چھوٹی سی ول پاور جو آپ کو اور مجھے انشاءاللہ جنت الفردوس میں بہت آگے تک لے جائے گی. اور یہ کہنا کہ مجھے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں اور میری تو عمر گزر گئی اور میرے چہرے پر کوئی خوبصورتی نہیں ہے, تو آپ نے اپنے خالق کے اوپر بہت بڑا بلیم لگا دیا. اس لیے کہ اللہ نے آپ کو فائنل ٹچز دیے ہیں, اللہ نے آپ کو نک سکھ سے درست کیا ہے, اللہ نے آپ کو بہترین طریقے سے مولڈ کیا ہے, اللہ نے آپ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. سیگریگیشن ڈیولپ نہیں ہو سکتی اگر 10 عورتیں ایک کمرے میں بیٹھی ہیں اور ایک عورت چہرے کا پردہ کرتی ہے تو جو شریف مرد ہوتے ہیں وہ NOC کے بغیر اندر نہیں آتے. حالانکہ اگر آپ وہیں حجاب کر کے صرف بیٹھی ہوں, چہرہ آپ کا کھلا ہو, تو لڑکے اور مرد خاندان کے اندر سے باہر, باہر سے اندر, یہاں سے وہاں دندن آتے پھرتے ہیں. ایک عورت چہرہ ڈھانک لیتی ہے, سیگریگیشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایک عورت کے کرنے سے. اور یہ کام مجھے اور آپ کو بہرحال کرنا ہے, اسلام کا مزاج سیگریگیشن والا ہے, تاکہ عورتوں کی اور مردوں کی محفلیں الگ الگ ہوں, عورتیں اور مرد مخلوط محفلوں میں ہوں, یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. مجھے اور آپ کو اگر اسلام کی شاعر کو زندہ کرنا ہے تو مسلمان عورت کا پہلا شاعر یہ ہے کہ جو اس کے فزیکلی اس کے اوپر نظر آئے گا کہ اس نے جلباب اوڑی ہوگی، سادہ جلباب اوڑی ہوگی، اور اس جلباب کا ایک حصہ اس نے گھونگٹ کی طرح اپنے اوپر ڈالا ہوگا. اب اس کی ماڈیفیکیشن کچھ بھی ہو سکتی ہیں، آپ سکارف سے چہرہ کور کر لیجئے، آپ چادر سے کور کر لیں، آپ کسی اور فارم میں کوئی چہرہ کور کرنے کے لیے اپنا شیلا وغیرہ پہننا چاہیں وہ پہنیے، لیکن مقصد کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو افضل کیا جائے، اللہ کے کلام کو اکبر کیا جائے، اللہ کی بات کو سمجھا جائے. یہ عورت کا ہیومن بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ اسے پردہ کرنے کی اجازت دی جائے. لیکن ہمارے یہاں دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مردوں نے ہی عورتوں کے چہرے کے پردے کھینچنے شروع کر دیے، سروں کے حجاب کھینچنے شروع کر دیے. یہی مرد ہیں جو بدعتوں کو نہیں چھوڑیں گے، رسومات کو نہیں چھوڑیں گے، سود کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن عورت کو چہرے کا پردہ بھی نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ اللہ سے دور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ پانچ مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اس لیے کہ اس کے مرد نے، چاہے وہ باپ کی شکل میں تھا، چاہے وہ بھائی کی شکل میں تھا، چاہے وہ شوہر کی شکل میں تھا، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں تھا، اس نے اس عورت کو تعلیم نہیں دی کہ مسلمان کا شاعر کیا ہے، مسلمان عورت کس طرح سے گھر سے باہر نکلنے چاہیے. کیا آج کے دور میں فتنے کم ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ فتنے کا دور تھا اس لیے ازواج کو اور مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا. کیا آج کے دور میں فتنہ کم ہو گیا 1400 سال کے مقابلے میں؟ کیا آج کے دور میں مسلمان زیادہ متقی ہو گئے؟ کیا آج کے دور میں منافق نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں اس دور میں منافق بہت ہے، منافقین کی گندی نظروں سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا. کیا آج کے دور میں منافقین نہیں ہے؟ دل کھولنے کی ضرورت ہے، اور دل کھلتا ہے اللہ کے کلام سے، اور دل کھلتا ہے دعا کرنے سے، دل کھلتا ہے گناہوں سے دور رہنے سے. اکبر الہ آبادی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، اس نے کہا بے پردہ جو بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پر مردوں کی پڑ گیا. یہ عورت کا پردہ اس کی قید نہیں ہے، اس کی حفاظت ہے. اپنے پرسپشنز کو درست کریں. قید اور حفاظت میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن جو چاہے کنفیوز ہونا اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. وہ کیا کہ قید میں بھی گارڈز ہوتے ہیں اور حفاظت میں بھی گارڈز ہوتے ہیں، ہمیں گارڈز نہیں چاہیے. حالانکہ قید اور حفاظت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے کہ جس کے کان پر اللہ کی صدا پڑ جائے، رسول کی صدا پڑ جائے، وہ اپنے عمل میں آگے دوڑ جائے. اس لیے کہ اب تک تو ہم پڑھتے رہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، سابقو الی المغفرہ، اللہ کی مغفرت کی طرف سبقت لے جاؤ، سارعو الی المغفرہ، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کب داخل ہوں گے اسلام میں پورے کے پورے؟ یہ تو ایسا کام ہے جس پر اتنی ایفرٹ لگنی نہیں چاہیے. پردہ کر لینا کوئی اتنا ایفرٹ والا کام ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اپنے کردار کو سنوارنا بہت صدیوں کا کام ہے، سالوں کا کام ہے، مہینوں کا کام ہے. ہم ایک ہی جگہ پر اتنا سر پٹول کرتے ہیں کہ اگلی نیکی کو اڈاپٹ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا. تو ہر نامحرم سے عورت کو اپنا چہرہ کور کرنا ہے. اللہ ہم سب مسلمان عورتوں کو یہ بات سمجھا دے. اسلام نے وومن ایمینسیپیشن کی جو بات کی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہیں کی. اسلام جتنا زیادہ عورتوں کی آزادی کا احساس کرتا ہے اور کسی مذہب نے نہیں کیا. آپ کو کوئی اور عورت نظر نہیں آئے گی نقاب کے اندر، یہ اسلام کا شاعر ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے. تو فخر کے ساتھ اس کو اڈاپٹ کریں تاکہ اپنے آگے آنے والی نسلوں کے اندر ہم اس کو فخر کے ساتھ آگے پروموٹ کر سکیں. آگے آیت آ رہی ہے، اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکلی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے. ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے، بری طرح مارے جائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. تو اپنا پرسپشن درست رکھو. اللہ کا قانون تو ایک ہی ہے. صحابیات کے لیے اور ازواج کے لیے آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کے اندر مسلمان عورتیں بالکل ایسے نظر آتی تھیں کہ جیسے ان کے سروں پر کالے کوے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان سب نے کالی چادریں اوڑھ لی تھیں. اور وہ فجر کی نماز کے لیے بھی جب نکلا کرتی تھیں تو صحابہ بتاتے ہیں کہ اندھیرا ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جلباب کے بغیر نہیں نکلا کرتی تھیں، حالانکہ وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی. ایک تو اندھیرا، ہماری طرح کی روشنیاں تھوڑی ہوتی تھیں اس شہر میں، چراغ جلتے تھے، وہ بھی گھروں کے اندر جلتے تھے، سٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود، نہ نظر آنے کے باوجود، وہ اپنی جلباب لے کر نکلا کرتی تھیں. لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ امر یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابداً، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس سے پہلے کہ ایسا ریگریٹ اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو روز محشر میں ہو، ہم دنیا میں ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر قانع ہو جائیں اور کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں راہ راست سے بہرا کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر سخت لعنت کر۔ پیچھے آیا تھا اجرن کبیر، یہاں آیا لعنن کبیر۔ تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، کس چیز کی مجھے اور آپ کو خواہش ہے۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک با عزت تھا۔ یا ایہا الذین آمنو اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وقولو قولا سدیدا، اور ٹھیک بات کیا کرو، طنز نہ کیا کرو، تحقیر کے ساتھ بات مت کیا کرو۔ اگر کوئی اللہ کا حکم تمہیں پریکٹیکل لگے یا نہ لگے، ڈوئیبل لگے یا نہ لگے، فرض لگے یا نہ لگے، جو اللہ کی کتاب میں آ گیا وہ تو حکم موجود ہے، تمہاری چوائس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قولو قولا سدیدا، درست بات کہو۔ اگر کسی عمل میں میں اب تک پیچھے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس عمل کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دوں کہ نہیں، اسلام میں تو چہرے کا پردہ نہیں ہے، نہیں، اٹس اوکے کہ اگر میں اپنی بہنوئی کے سامنے یا اپنے جیٹھ کے سامنے یا اپنے دیور کے سامنے ایسے ہی آ جاؤں، ہاں میک اپ کے ساتھ بھی آ جاؤں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ زبان دراز کرنا ہے۔ اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا، درست بات کرو، اور قرآن کے تمام احکامات کو جمع کر کے دیکھ لو، جو گراؤنڈ رولز سامنے آتے ہیں ان رولز کو فالو کرو۔ اللہ سے خلوص سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ان احکامات کے لیے دل کھول دے۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ایمان کے درجوں کا یاد رکھیں، تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو چاہے یہ ایمان کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم اپنے رزق میں تو اضافہ نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے، لیکن اپنے ایمان کے لیول کو اپنی مرضی سے ضرور بڑھا سکتے ہیں، تو اس کو ضرور اویل کریں۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ کس چیز کی امانت کو؟ یہ جو فریڈم آف چوائس انسان کو دی گئی ہے، ول پاور کی۔ تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ کون سی امانت ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ ہے تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر مانگیں کہ اللہ جو حق ہے اس کو میرے سامنے کھول دیں، اللہ جو حق ہے اس کو مجھے اپنی ذات کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کسی کی زبان پر اعتبار نہ کریں، کسی معاملے کو کنٹروورشل معاملہ کہہ کے، کنٹروورشل ایشو کہہ کے ایک طرف نہ کر دیں۔ خود اس کلام کو لے کر بیٹھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو رہنمائی دکھائے گا۔ سورت سبا یمن میں ایک جگہ کا نام آتا ہے، ایک قوم کا بھی نام تھا وہیں پہ رہنے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، وہ رحیم بھی ہے اور غفور بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہترین انفارمیشن دے دی گئی کہ اللہ ہی کی نالج کمپریہنسو ہے، اللہ ہی کے پاس علم ازلی ہے، اللہ ہی سب چیزوں کا جانتا ہے، اور اللہ ایک ایک بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، کون کتنی محنت کر رہا ہے، کون کتنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، کس کے دل میں امنگیں جاگ رہی ہیں نیکی کرنے کی۔ یاد رکھیں، آپ کا رب اس وقت بھی آپ کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، بالکل جس طرح آپ نماز میں ہوتی ہیں آپ کا رب آپ کی نماز کی کیفیت کو جانتا ہے، ایسے ہی اس وقت بھی آپ کے دل میں جو بھی معاملہ چل رہا ہے ان آیات کو سننے کے بعد، اللہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے۔ منکرین کہتے ہیں، کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے، کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی، اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے، ساری انوینٹری اللہ کے پاس ہے ایک ایک چیز کی، وہ کریئٹر گاڈ بھی ہے، کنٹرولر گاڈ بھی ہے، اونرشپ بھی اسی کی ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے ان کے لیے بدترین قسم کا عذاب ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اپنی قوتیں اس حق کو اسٹیبلش کرنے میں لگا رہا ہے اور کون اپنی قوتیں اور اپنی انرجیز اور اپنی فیکلٹی سے اسلام کو نیچا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چار دن کی زندگی ہے، پریشانیوں کے ساتھ اگر میں اور آپ اللہ کی فرما برداری میں گزار لیں گے تو یہ برا سودا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے، لوگ کہتے ہیں پریکٹیکل نہیں ہے، خاندان والے برا مانیں گے، میری سانس نہیں کرنے دیں گی، میرا شوہر نہیں کرنے دے گا، میری امی نہیں کرنے دیں گی، یہ سب فیئرز ہیں، فینٹم فیئرز۔ ان سب کو نکال کر ایک ریئل فیئر اپنے دل میں لے آئیے، اور وہ جہنم کا فیئر ہے، اللہ کی ناراضگی کا فیئر ہے، وہ روزے محشر شرمندہ ہونے کا فیئر ہے، وہ جنت الفردوس میں داخل نہ ہونے کا فیئر ہے، وہ ازواج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی سے محروم ہونے کا فیئر ہے۔ اور یہ فیئر مبارک ہے ان تمام فینٹم فیئرز کے مقابلے میں جو آپ کو اور مجھے دنیا میں چھوٹے چھوٹے حالات میں مبتلا کر کے اللہ کی بتائی ہوئی نیکیوں سے اور احکامات سے دور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے مدد مانگے، اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں، ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا، ایک ایک سیل تمہارا ادھر سے ادھر ہو جائے گا، ذرہ ذرہ سے، آپ آج سائنس کی زبان میں سیل سمجھ لیجیے، اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے، نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے، نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، لکل عبد منیب، اللہ کی طرف ہر مشکل میں رجوع کرنے والا، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف دیکھنے والا۔ اب آگے ایک شکر کی مثال آ رہی ہے، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، یعنی وہ بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، انوینٹر بھی تھے، اور انہوں نے ہر طرح سے فائدہ پہنچایا، اپنے آس پاس کی کریشن کو بھی اور اپنی جان کو بھی۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کے ذرے بنا اور ان کے ہلکے ٹھیک اندازے پر رکھ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈسٹری دی تھی لوہے کی، لوہا حدید ان کے لیے اتارا گیا تھا۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی راہ تک۔ اگر ٹیکنالوجی سے امپریس ہونا ہی ہے تو سلیمان کو دی جانے والی ٹیکنالوجی سے امپریس ہوئی ہے، جو ترقی ان کے دور میں تھی اس سے امپریس ہوں، ترقی بھی تھی اور بہترین طریقے سے رب کی رضا بھی تھی۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور اسے اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ فزیکل لاس سے میں اور آپ متاثر ہوتے ہیں، فزیکل لاس کو آپ اور میں بدل نہیں سکتے، اللہ نے بدلا اپنے انبیاء کے لیے، اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا، ان کی خواہش کے مطابق کر دیا، ان کے لیے ماحول فیوریبل کر دیا۔ آپ کے اور میرے لیے جس طرح فزیکل لاس اہم ہے، آپ کے اور میرے لیے فزیکل لاس نہیں بدلے جائیں گے، اللہ کبھی کوئی معجزہ دکھانا چاہے تو دکھا دے، لیکن انبیاء کے ساتھ یہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ اگر آپ اور میں فزیکل لاس کو سمجھتے ہیں اور ان سے نہیں لڑتے، ہمیں سے کون کہتا ہے کہ نہیں سورج کو اس وقت نہیں اس وقت نکلنا چاہیے؟ کون کہتا ہے کہ کانٹروورشل معاملہ ہے کہ چاند جو ہے وہ چودہویں کو پورا ہوتا ہے یا سیمی سرکل ہوتا ہے؟ کوئی اس طرح کے معاملات کو کانٹروورشل معاملات کہہ کے ایک طرف نہیں کرتا۔ تو شریعہ لاس کے پیچھے میں اور آپ کیوں اس طرح کا ہاتھ لے کر پڑ جاتے ہیں؟ کیوں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں؟ کیوں اس کو کانٹروورشل بنا کر اس پر عمل کرنے سے دور ہو جاتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان فزیکل لاس کو ان کے تابع کر دیا تھا، ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے
بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس، تصویروں کے لیے آتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ سارٹ آف 3D امیجز کی بات ہے، کہ تماثیل کی جو جمع آئی ہے یہاں پہ، کہ یہ سارٹ آف تمثیل کی جمع جو آئی ہے 3D امیجز کی بات ہے، اس لیے کہ جو شریعت ان کے پاس تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو فالو ہو رہی تھی، اس میں بھی بہرحال تصویر بنانے کے اوپر منع کیا ہوا تھا کہ کوئی صورت نہ بنائی جائے، کوئی مورت نہ تراشی جائے۔ تو یہ تصویریں شاید 3D امیجز کی طرح کی تصویریں تھیں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اے اعملوا آل داؤد شکرن وقلیلا من عبادی الشکور، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔ وہاں لگاؤ جو بندوں کو فائدہ دے، ویسا شکر ادا کرو جیسا کہ تمہاری نعمتوں نے تمہارے لیے ماحول کریٹ کر دیا ہے، آسانیاں کریٹ کر دی ہیں، تو خوب اللہ کا شکر گزار بن کر رہو۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا، تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا، اس طرح جب سلیمان گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت میں مبتلا نہ ہوتے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ ایک شیشے کا کمرہ بنا کے اونچائی کے اوپر سلیمان علیہ السلام اس میں اپنے عصا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو موت دے دی۔ فرشتے اس وقت کچھ تعمیر کر رہے تھے ان کے حکم کے مطابق، تو اللہ کا حکم ایسا رہا کہ جب تک سلیمان علیہ السلام کے عصا کو دیمک نے نہ کھایا، جب تک کہ جنہوں نے اپنی تعمیر مکمل نہ کر لی۔ اس کا ذکر ہے، شکر کی مثال تھی، اب ایک کفر کی مثال آئے گی۔ سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور دو بائیں، یعنی کہ بہت ہی فرٹائل لینڈ تھا یہ بتایا جا رہا ہے۔ کھاؤ اپنے رب کا رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، یعنی بیسٹ آف بوتھ دا ورلڈ۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ ترقی کو پسند کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے ترقی حاصل کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائیں، بس اپنی خود پسندی کا شکار نہ ہو جائیں۔ تو یہاں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا سبا کی قوم کے بارے میں کہ ان کے لیے ٹریڈ اور ایگریکلچر دونوں کی نعمتیں اللہ نے ان کو ادا کی تھیں، ٹاپ پر تھے وہ، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا، اور ان کے پچھلے دو باغوں کی جگہ دو اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے، کسیلے، پھل اور چھاؤ کے درخت تھے، یعنی ویڈز آ گئی تھیں، بشز آ گئی تھیں، اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ ہم بھی کانشیسلی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے فرما بردار بندے بننا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی نعمتیں اپنی رحمت کے لیے دے، ہمیں اپنی نعمتیں عذاب بنا کر نہ دے۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھیں، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں۔ چلو پھر ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر بائی روڈ ٹریول کریں کراچی سے لاہور تک، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں مستقل چھوٹی چھوٹی بستیاں، چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہاں پر کچھ ماحول تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو ٹریولنگ میں خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، آبادی ہوتی تھی آس پاس۔ اس کے برعکس اگر آپ کراچی سے سندھ میں کراس کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں زیادہ علاقہ بیرن ہے، اور وہاں پہ آپ کو زیادہ تر مغرب کے بعد ٹریولنگ کرتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ کم کم فاصلے کے اوپر بستیاں آباد تھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ماحول سازگار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کی الٹ دعا کی، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے اس نعمت کا فائدہ نہ اٹھایا، اور کہا کہ ہماری لمبی مسافتیں کر دیں، لانگ ڈسٹینس کر دیں ہماری آبادیوں کے درمیان میں۔ انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا، اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا، یعنی ان کو سکیٹرڈ کر دیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، اور انہوں نے اسی کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا۔ ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، اللہ نے ہر عمل دیکھ لیا، اللہ کو ہر ایک کی نیت معلوم ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں میں چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، میرے ذہن میں اٹھنے والے خیالات تک جانتا ہے، میرے دل کے جذبات بھی جانتا ہے، اور میرے ذہن کے ارادے بھی جانتا ہے۔ تو اپنے ذہن کو بھی اور اپنے دل کو بھی پاک رکھیں، اللہ کے احکامات کو ماننے والا رکھیں، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے سینوں کے راز کو کھولیں، تو مجھے اور آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اے نبی ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو، حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا، وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے، وہ بزرگ اور برتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل پوچھئے ان سے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اگر آج اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اگر آج اپنے زینت کے اظہار کی وجہ سے اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہو جائے اور اپنا رزق مجھ سے اور آپ سے چھین لے، تو یاد رکھیں ایمان کا درجہ بڑھانے کی طاقت تو ہے، رزق کو واپس لانے کی طاقت نہیں ہے آپ میں اور مجھ میں۔ تو اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، ان سے کہو جو قصور بھی ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب دل بھی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے اور تمہارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون سی ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، ہرگز نہیں، اللہ ہی زبردست اور دانا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حقیقت ہے کہ آج قرآن ہمارے لیے اجنبی ہے، آج سنتیں ہمارے لیے اجنبی ہیں، آج ہم لا علم ہیں اسلام کی طرف سے، آج ہم جاہل ہیں سنتوں کی طرف سے۔ یاد رکھیں یہ ہمارا جاہل رہنا، یہ ہماری اگنورنس، یہ ہمارے ایکسکیوزز ہمیں آخرت میں اللہ کی ناراضگی سے بچا نہ سکیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو رسول اللہ کے مقام کو پہچاننا ہے۔ آپ اور میں یہ بات دیکھ لیں کہ اللہ نے تو کہا تھا اللہ نے ان کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا ہے، جو عمل کر لے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، اس کے لیے گلیڈ ٹائڈنگز ہیں، اور جو عمل نہ کرے اس کے لیے اللہ کے رسول نذیر ہیں، وارننگ دینے والے ہیں، اس کو سمجھانے والے ہیں۔ تو اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹیں۔ ایک اور بات جو بھی میرے ذہن میں آئی، ہم اکثر مسلمان خواتین جب باہر کے ملکوں میں ٹریول کرتی ہیں تو اچھی خاصی چہرہ ڈھانکنے والی عورتیں وہاں جا کے اپنا چہرہ کھول دیتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ ویسٹ میں پردہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ ذرا جا کے سی این این کو سرچ کریں اور اس کے اوپر حجاب بینڈ گوگل پہ ٹائپ کر کے ذرا نکال کر دیکھیں، آپ کو وہیں سی این این کے مین سینٹر میں بیٹھی ہوئی پردے والی عورتیں مل جائیں گی جو اسلام کو ڈیفینڈ کرتی ہوئی اسلام کے فیور میں بول رہی ہوتی ہیں۔ آج بھی کئی مسلمان عورتیں مسلمانوں کی حیثیت سے پردہ کرتی ہوئی ویسٹ میں رہ رہی ہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ڈرتے ہیں جہاں اتنا فیوریبل ماحول ہے؟ یہ ماحول فیوریبل کون بنائے گا؟ ہم کہتے ہیں نہیں سعودی عرب میں زیادہ فیوریبل ہے۔ سعودی عرب میں فیوریبل کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میجورٹی نے کرنا شروع کر دیا تو سبھی نے کرنا شروع کر دیا۔ یاد رکھیں جو بارش کا پہلا قطرہ بنتا ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے، جس کے درجے ہیں سوا اس کے سوا مشکل ہے۔ جو پہلے پہلے عمل کرے گا وہ بعد میں آنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں ایک بات کو کہ آج ویسٹ نے حجاب کو چھوڑ کے نقاب کے اوپر آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں، اس لیے کہ کچھ باہمت مسلمان عورتیں آگے بڑھی ہیں جنہوں نے حجاب کے بعد نقاب کا سٹیپ لیا ہے۔ جب مسلمان عورتیں نقاب میں سٹیپ میں آگے نکل گئیں تو پیچھے والی عورتوں کے لیے آسانی ہو گئی۔ جو سابقون الاولون تھے وہ آگے نکل گئے، پیچھے والوں کے لیے آسانی کیا ہوئی کہ اب ویسٹ کے اندر بھی اور بہت سے ممالک کے اندر یورپ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ اب حجاب کو کہتے ہیں کم سے کم حجاب کر کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جو اپنے سر کا ہیڈ سکارف جس کو حجاب بولتے ہیں وہ کر لو، یہ چہرے کا نقاب نہ کرو۔ کچھ تو عورتیں باہمت آگے نکلی ہیں نا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ اور میں ان باہمت عورتوں میں شامل ہو جائیں؟ کیا آپ اور میں نہیں چاہتے کہ میری اور آپ کی زندگی شکر کی مثال بنے؟ کیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی کفر کی مثال بن کر رہ جائے دنیا والوں کے لیے؟ تو ہمت کے ساتھ اللہ کے رسول کی جو بتائی ہوئی گلیڈ ٹائڈنگز ہیں ان پر ایمان رکھیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اگر میں نے عمل کر لیا تو مجھے یقیناً اللہ اجر و ثواب دے گا، اللہ مجھے رسوا نہ کرے گا، اللہ نہ دنیا میں رسوا کرے گا نہ اللہ آخرت میں رسوا کرے گا۔ جو اللہ کی خاطر اپنی عزت کو داؤں پر لگانے کو تیار ہو جائے گا کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کو رسوا کر دے؟ یہ رسول اللہ پر ایمان کی ایک بہت بڑی برانچ ہے کہ جو ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، آپ اور میں اس کو منا ان لے کر عمل میں لے آئیں، تبھی وہ آپ کے اور میرے لیے جو ہیں تمام انسانیت کے لیے نذیر اور بشیر ثابت ہوں گے۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا، اگر تم سچے ہو کہو تمہارے لیے ایک دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو۔ یہ کافر کہتے ہیں ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یہ فزیکل کمزوری کی بات نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ یہ دوسری ایمانی کمزوری کی بات ہے۔ دوسروں سے مروب ہو کر اللہ کے کلام سے متنفر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے فائدے کے بندے کے احکامات دیے تھے، لیکن دوسروں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر رب کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، بھول گئے، ویلیو نہ دی، کانٹروورشیل کہہ کے چھوڑ دیا، قابل عمل نہ سمجھا۔ ان کی بات ہے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے، کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اس وقت ٹاس دا بلیم کرنے کا کیا فائدہ، اس وقت ایک دوسرے پر الزام لگانے کا کیا فائدہ۔ پھر یہاں پر ان کے لیے بھی بات آتی ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں یہودیوں کے لیے، کہ یہودیوں نے تو، بنی اسرائیلیوں نے تو اپنی کتاب کی پرواہ نہ کی، ان کی اپنی تورات میں کئی احکامات موجود تھے جس پر انہوں نے عمل نہ کیا۔ تو جو اپنی ماں کی عزت کرنا نہ جانے وہ دوسرے کی ماں کی عزت کیسے کرے گا؟ تو اس انسان اپنی کتاب کی قدر کرنے والا بنے تاکہ قیامت کے دن اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ بہترین مہمان نوازی سے نوازے گا۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے، نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں، آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توک ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی جزا وہ پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ کھاتے پیتے لوگ، مترفین، ایلیٹ کلاس، ایفلوئنٹ کلاس، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے، نحنو اکثر اموالا و اولادا، ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ فالس کانفیڈنس، مس پلیسڈ کانفیڈنس کا شکار ہیں بےچارے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ زندگیاں کہاں لگا رہے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتولا عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے؟ ہاں، مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے۔ مال اور اولاد کو جنہوں نے صدقہ جاریہ بنا لیا، جنہوں نے اپنی عقل کو درست جگہ انویسٹ کر دیا، جنہوں نے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات کو قرآن اور سنت کی روشنی میں تلاش کیا، وہ عقل مند لوگ ہیں اور ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ وہ بلند دوبارہ عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ جنہوں نے کہا رضیت باللہ ربا وبی محمد نبیا وبالاسلام دینا، جنہوں نے یہ بات کہی، جن کا یہ کلمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے واجبت لہ الجنہ، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جنہوں نے عمل سے کر کے دکھایا، جو راضی رہے اللہ کے احکامات پر اور رسول اللہ کے احکامات پر۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتولا دیتا ہے، جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے۔ جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے آج تم میں سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے ذوقوا عذاب النار، چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حقیقت ہے انسان جب عمل سے اپنے اگنور کر دیتا ہے جنت کی نعمتوں کو اور اپنے لیے خود اڈاپٹ کر لیتا ہے جہنم کو، تو پھر وہ گناہوں کے لائف سٹائل میں پھنس جاتا ہے، پھر اس کا لائف سٹائل جہنم بن جاتا ہے، اس کا لائف سٹائل گناہوں والا بن جاتا ہے، اور انسان گناہ کرتا ہے غلط عقیدے کی وجہ سے۔ غلط عقیدہ آتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اور ایمان کمزور پڑتا ہے قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگزشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ کسی بھی معاشرے میں آپ دیکھ لیں یہ ٹرائبل مینٹیلٹی جو ہے یہ آپ کو نظر آئے گی، اور اگر آپ کسی بھی ایریا سے، کسی بھی معاشرے کی جگہ سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی خاندان سے ٹرائبل مینٹیلٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، قرآن کا علم ان کو دینا شروع کر دیں، قرآن ان تک پہنچانا شروع کر دیں، انشاءاللہ وہ اپنی اس ٹرائبل مینٹیلٹی سے نکل آئیں گے۔ اور کہتے ہیں یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے، گھڑا ہوا، ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو سری جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبہ کرنے والا بھیجا تھا، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ ورلڈلی پروگرس تو کی لیکن ان کی ورلڈلی پروگرس ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی، تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے علم الوحی کے ساتھ اٹیچڈ ہو جانا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما اعوذکم بواحد، ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی بات ہے جو جنون کی ہو، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عذاب کے آنے سے پہلے ہی اپنی فطرت کو درست کرنے کی، اپنے نفسوں کو سنوارنے کی، اور نفس لوامہ کو بہت اور نفس امارہ کو نفس المطمئنہ میں کنورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بالکل ایسا مقام ہے کہ جس میں آپ کو اور مجھے علم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر برائی کا سد باب کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ علم الوحی کے اندر ہے۔ اس خطاب کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کا علم حاصل کرو، ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا، جا الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ سب کچھ سنتا ہے اور قریب ہی ہے۔ اللہ اس وقت بھی آپ کے اور میرے قریب ہی ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں جو جذبات باتیں کر رہے ہیں آپس میں، جو دل اور دماغ کا کنیکشن بن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریبی سے پکڑ لیے جائیں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، اس سے پہلے یہ کفر کر چکے ہیں اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے، یعنی ریسرچ کے نام پر ایبسلیوٹ نگیشن کیا کرتے تھے، اللہ کی شریعت کو کم فائدے کے مقابلے میں بیچ دیا کرتے تھے، دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے سکون کے لیے، گھروں میں پیس کے لیے اللہ کے احکامات کو خوب توڑا انہوں نے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیشرو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے۔ انہم کانوا فی شک کے مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیسا شک؟ شک ہی انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے، اور آپ دیکھیں میں اور آپ وہیں عمل نہیں کر پاتے جہاں آپ کو اور مجھے شک ہوتا ہے۔ کسی کو شک ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے نجات دینے والا عشرہ نہیں ہے؟ کسی کو شک نہیں ہے، اس لیے خوب گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کرتے ہیں اپنے رب سے معافی مانگنے کی۔ لیکن جن احکامات کے بارے میں شک آ جائے وہاں پر میں اور آپ اپنے قدم 10 دفعہ پیچھے ہٹا لیتے ہیں اور عمل کرنے میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ آج اگر مسلمان امت کی عورتیں اپنی حقیقت پہچان جائیں تو دیکھیں کتنا بہترین جتھا بن سکتی ہیں، کتنا سنکرنائزڈ ہو کے یہ دین کے کاموں کو آگے پھیلا سکتی ہیں، کتنا یہ ڈگنیٹی کے ساتھ اس اسلام کو آگے فلرش کروا سکتی ہیں۔ مسلمان عورت کو جگانے کی ضرورت ہے، اور جو مسلمان عورت اللہ کا کلام سن لے اس کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ فاطر کا دوسرا نام سورۃ ملائکہ بھی ہے، فاطر کا مطلب ہے بنانے والا۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. دعا کریں کہ اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے. اللہ مجھے اپنے سے قریب کرنے کا ذریعہ بنا دے. جب کسی عمل میں مشکل ہو تو آپ کو اور مجھے آگے بڑھ کر دعا کرنی چاہیے, خوب دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ میرے اور آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولے. جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. وہ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے. لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. اذکروا نعمت اللہ علیکم. آپ اور میں بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. خوش رہنے کی ٹرک بتا دی گئی ہے یہاں پہ کہ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی اپنے آپ کو کراتے رہو. اللہ کے احسانات کو یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ جب ہم کو معلوم ہے کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے تو ہم بار بار کیوں اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں؟ کیوں اس کی بات مانتے ہیں؟ کیوں اس کی آرمی کو جوائن کرنے کی کوشش اور خواہش میں رہتے ہیں؟ اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. لوگو یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. درحقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. جب برا کام دیکھنے میں برا ہے اسی طرح سے شیطانی کام دیکھنے میں چاہے کتنے بھی اچھے لگ رہے ہوں وہ اصل میں شوگر کوٹڈ ریپ ہوتے ہیں دنیا کی لذتوں کے ساتھ دنیا کے مزوں کے ساتھ لیکن اندر سے کڑوے شیطانی افعال ہوتے ہیں. ان کو پہچانو. اس دھوکے باز کو پہچانو. وہی شیطان جو دھوکہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں آج گناہ کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے. وہی شیطان جو دھوکہ دیتا ہے ڈیلے کروا کے کہ کوئی بات نہیں ابھی پہلا سٹیپ اٹھا لو. تمہیں بتایا نا کہ 10-15 سٹیپس تک وہاں تک پہنچتا جا سکتا ہے. ابھی پہلا سٹیپ اٹھا لو اور پہلے سٹیپ پر ہی اتنی دیر لگاتا ہے کہ وہیں زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. اور اگر کوئی انسان مثال کے طور پر دشمن کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے تو پھر وہ کیسا انسان ہے؟ دوست کی دشمنی اگر کسی دن انسان کو نقصان پہنچاتے سمجھ آتی ہے کہ انسان نے جو ہے وہ غلطی میں دھوکہ کھا لیا, لیکن دشمن کی دشمنی سے دھوکہ کھانا یہ تو خود انسان حماقت کے گڑھوں میں کودا ہوا ہے کہ اپنے شیطان اپنے دشمن کو نہ پہچان پایا. وہ تو اپنے پیروؤں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے, جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. ایک طرف عذاب شدید آیا ایک طرف اجر کبیر آیا. چوائس از یورز. دیکھ لو تم نے کہاں جانا ہے کس کو لینا ہے. بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. گناہ کر کے ایلیٹ ہونے کی نشانی سمجھنا, گناہ کو خوشی کا سمبل سمجھنا, گناہ کو بولڈ ہونے کا علامت بنا لینا, گناہ کو انلائٹنڈ ماڈریشن سمجھنا, ایسے لوگوں کے لیے شیطان ان کے برے اعمال کو خوش نما بنا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے, جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. ہم کوئی حکم اگر اللہ کا نہیں مان رہے تو یاد رکھیں اللہ جانتا ہے. اور کوئی حکم اللہ کا اگر ہم مان نہ پا رہے ہوں تو کثرت سے استغفار کریں, کثرت سے اللہ کی تسبیح کریں, کثرت سے ذکر اللہ کریں. کیا معلوم کس ذکر کی وجہ سے آپ کا اور میرا دل کھل جائے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. تو اگر اللہ مردہ زمین کو بارش کی وجہ سے زندہ کر سکتا ہے تو کیا میری اور آپ کی مردہ روح کو اس قرآن کے نور سے زندہ نہیں کر سکتا، اس قرآن کی بارش سے جگا نہیں سکتا؟ یہ آس پاس قدرت کے کرشمے اصل میں مجھے اپنے ہی بارے میں سوچنے کا بہت موقع دیتے ہیں۔ من کانا یرید العزہ فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے، اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے، یعنی عمل صالح کرنے کا ارادہ، اچھی بات اور اچھی سوچ کیا ہوگی کہ آپ کا اور میرا عمل آپ سے اور مجھ سے اونچا چلا جائے گا، اور جس نے حقیقتاً اس کو عمل میں ڈھال دیا پھر وہ آپ کے اور میرے لیے جا کر علیین میں محفوظ ہو جائے گا، اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا۔ رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے، ہر چیز اللہ کے لیے پلانڈ ہے، ریکارڈنگ ہو چکی ہے ہمارے اور آپ کے اعمال کی۔ تقدیر کے معاملات اللہ نے سیٹ کر دیے ہیں، یاد رکھیں تقدیر کے معاملات پر آپ سے اور مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہوگی۔ اللہ مجھ سے میرے عمل کے بارے میں سوال کرے گا، میری فری ویل کے بارے میں سوال کرے گا، ان اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا جن میں میرے اور آپ کے پاس فری ویل تھی کہ ہم چاہیں تو یہ عمل کر لیں، چاہیں تو یہ عمل نہ کریں، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہے، پینے میں خوشگوار، دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، یعنی دریا اور سمندر دونوں کا مینشن کر دیا گیا۔ پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ جب اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، جب اللہ سمندر کی اندھیرے کی گہرائیوں میں سے موتی اور سیپ نکال سکتا ہے، پرلز نکال سکتا ہے، تو اللہ تمہاری اس مردہ روح کو بھی قرآن کے علم سے زندہ کر دے گا۔ وہ دن کے اندر رات، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، پالا نہار ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر تم سے پیار کرنے والا ہے۔ اب تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو، تمہارا امتحان ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاہ کے مالک بھی نہیں ہے، انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب بھی نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یعنی مثال کے طور پر یہاں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اللہ کو ماں کی طرح نہ سمجھنا۔ ماں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ماں کے ساتھ بدتمیزی بھی کریں اور اس کے بعد سوری بول دیں تو ماں آپ کی ساری بدتمیزی بھول جاتی ہے، اور بعض اوقات بچے ماں کی نافرمانی کرنے کے بعد سوری بھی نہیں بھولتے، پھر بھی ماں جو ہے وہ ساری باتیں بھول کر پھر ان سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے جو سزا دینے میں بھی عادل ہے، جس طرح جزا دینے میں عادل ہے ایسے ہی سزا دینے میں بھی عادل ہے۔ اللہ ماں کی طرح مجبور نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ نے بات کہہ دی کہ کیوں گلی سڑی ہڈیوں کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ کیوں معبود بناتے ہو، اللہ کو مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم لوگ اللہ ہی کے محتاج ہو، اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ سب کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا کہ تم سب اصل میں اللہ کے محتاج ہو۔ اب جس کا جی چاہے اللہ کا حکم مان لے، جس کا جی نہ چاہے وہ شیطان کا راستہ اختیار کر لے۔ لوگوں کے آگے ماتھے مت ٹیکو، لوگوں کی نظریں، لوگوں کی تعریف کے لیے ان کے چہرے مت دیکھو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، دوڑو اپنی مغفرت کی طرف، دیکھو تو اللہ تمہیں کتنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کہا تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ انسان، کسی بھی محتاج انسان کو ذہن میں لے کر آئیے، اگر کسی نے آپ کے اوپر کسی بندے کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی کیفیت کے اندر اس کو لے کر آئیے کہ آپ اور میں رب کے محتاج ہیں۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ کون سا بوجھ؟ نعمتوں کا بوجھ یا گناہوں کا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بھی بنانے کے لیے بتانے کے لیے کوئی نہ آئے گا۔ ہماری سگی بیٹی بھی ہمارے گناہوں کے اعمال کے وزن میں سے 2 پاؤنڈ لینے کو تیار نہ ہوگی، 1 پاؤنڈ لینے کو تیار نہ ہوگی، 1 کے جی لینے کو تیار نہ ہوگی، 250 گرامز لینے کو تیار نہ ہوگی۔ سب چھوڑ دیں گے اس دن انسان کا ساتھ، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تھوڑے سے الفاظ میں اتنا بڑا مضمون اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے، جن رشتہ داروں کے اندر میل جول قائم رکھنے کے لیے تم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر پاتی اے بندی، یہی رشتہ دار قیامت کے دن تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اللہ کی فرما برداری کرو، خود بخود اللہ ان کے دل میں تمہارے لیے پیار اور محبت ڈیولپ کر دے گا۔ اے نبی، تم صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ تمہارے پاس جب آپشن ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو یا نہ پاک، تو دیکھ لو کون اپنا تزکیہ کر کے اللہ کے ہاں اپنے درجات کی بلندی چاہتا ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنیاں یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ تو پھر یاد رکھو، کفر اور ایمان ایک جیسا نہیں ہے، شکر گزاری اور کفر ایک جیسا نہیں ہے، بدعت اور سنت ایک جیسی نہیں ہے، زندہ اور مردہ ایک جیسا نہیں ہے، دنیا اور آخرت ایک جیسی نہیں ہے، حجاب والی اور بے پردہ ایک جیسی نہیں ہے۔ یاد رکھو ان سب چیزوں کو، ہم سب کو سب نظر آتا ہے، اپنی خواہشات کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی، تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معیار بتا دیے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے بھی 2 معیار ہیں جو ہم اپنے لیے بنا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ معاشرہ جس بات پر خوش ہو اس کو ہم اپنا لیں، اور جس سے وہ برا مانے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ 99% انسان یے کام کرتے ہیں۔ 2 سٹینڈرڈ ہیں نا، ان میں سے ایک سٹینڈرڈ معاشرے کو خوش رکھنے والا ہے۔ جو معاشرہ کہے، سائمن سیز، معاشرہ کہے نقاب اتر جائے، نقاب اتر گیا، معاشرہ کہے حجاب اتر جائے، حجاب اتر گیا، سائمن سیز آپ کے پائنچے اونچے ہو جائیں، پائنچے اونچے ہو گئے، سائمن سیز آپ کی آستینیں اتر جائیں، آستینیں اتر گئیں۔ 99% عوام اسی طرح کے ہیں، اسی لیے کہا گیا العوام کل انام، عوام جو ہیں وہ مویشیوں کی طرح ہیں، کیٹلز کی طرح ہیں۔ دوسرا سٹینڈرڈ آپ اور میں اپنے لیے کیا رکھ سکتے ہیں کہ میں قرآن کی بات مانوں، جو اللہ حکم دے اس پر عمل کروں، چاہے معاشرہ مخالف ہو، چاہے معاشرہ جو ہے اس کے میں میرے اور آپ کا مذاق اڑائے۔ اور یہی لوگ متقی ہیں، یہی اللہ کے بندے ہیں۔ بشارت، تم تو ایک بس خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ ہریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ اگر اللہ کی پکڑ سے مجھے اور آپ کو ڈر لگتا ہے تو یقیناً آپ اور میں نافع علم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ آج کوئی کتنا ہی نوبل پرائز ونر ہو، لیکن اگر اللہ کا نافرمان ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ اس کے ساتھ درگزر کرنے والا نہ ہوگا۔ اللہ درگزر کرنے والا اس کے ساتھ ہے جس نے گناہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی، جس نے غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لی، جو اللہ کی طرف رجوع کر گیا، جس نے اللہ کی طرف پلٹ لیا۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی انہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ جس کو جب آپ اس کی ڈیل کریں تو آپ کو کنفرم پتا ہو کہ آپ کو پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا۔ جس نے اللہ کے ہاتھ اپنا نفس، اپنا دل، اپنی روح، اپنا ایمان بیچ دیا، اللہ کے ہاں گروی رکھ دیا، اس نے تو بہت ہی زیادہ فائدے اور منافع کا سودا کر لیا۔ ایسا اچھا بزنس تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں، بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ وارث بن کر بھی اس کتاب کو عمل میں نہ لائے تو آپ اور میں اس کو آگے کیسے پہنچائیں گے؟ آپ کو اور مجھے اس کتاب کا وارث بنایا گیا ہے، لیکن آپ نے اور میں نے وارث بننے کے بعد بھی اس کا حق ادا نہ کیا۔ امیجن کریں کہ آج کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ہے، تو ہم بھاگ بھاگ کر نہیں جائیں گے اس پیالے کو دیکھنے کے لیے؟ بھاگ بھاگ کر نہیں جائیں گے کہ ہمیں بھی کسی طرح سے اس پیالے کو پکڑنے کا موقع مل جائے؟ آج یہی طرح، یہی برکت اس جیسے آپ پیالے کی یا رسول اللہ کے کرتے کو امیجن کر لیں کہ کوئی انسان کہے کہ میرے پاس رسول اللہ کا کرتا ہے، جو پہلے آئے گا اس کو میں دے دوں گا۔ کیسے دوڑ کر یہ امت جائے گی، کیسے دوڑ کر اور پہلے پہنچنے والوں کی طرح ہم پہنچیں گے؟ آج یہ کلام جو آپ کے اور میرے سامنے اور میرے اور آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کا ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوا ہے، اس کا ایک ایک لفظ آپ کے قلب میں محفوظ تھا۔ جتنی اٹیچمنٹ آپ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کی چیزوں سے کرتے ہیں، ان کے بالوں کو دیکھنے پہنچتے ہیں، ان کے دانتوں کو دیکھنے پہنچتے ہیں، کہیں پتہ چل جائے ہمیں کہ ان کے داڑھی کے کچھ بال دیکھنے کو مل رہے ہیں تو ہم سب فوراً پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح کی اٹیچمنٹ اس قرآن کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ اسی طرح اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر کیوں نہیں رکھتے؟ اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیوں نہیں کرتے، میمورائز کیوں نہیں کرتے؟ اپنے عمل کو اس قرآن سے کیوں نہیں سجاتے؟ اللہ نے سوال کیا ہے، مسلمان ہیں وارث اس کتاب کے، اور جب وارث ہی غافل ہوں گے تو کیسے وہ آگے لوگوں تک اس نعمت کو، اس دولت کو ٹرانسفر کریں گے؟ ہمیں تو وراثت ملی تھی کہ ہمیں ایک آنر ملا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وراثت ہمارے ہاتھوں میں آئی تھی، لیکن ہم نے بے قدری کی اور اب تک اس کو اٹھانے والے ہاتھ نہیں آئے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس وراثت کو اٹھانے والوں میں شامل فرمائے۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور کوئی بیچ کے راستے پر ہے، کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بڑا فضل ہے۔ یعنی کوئی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے سے کیا مراد ہے؟ نہ عمل کرتے ہیں، نہ عمل کرنے دیتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو فیلئرز ہیں، جنہوں نے 33% پر رہنا ہی بس پسند کیا، بارڈر پر رہنا پسند کیا۔ لیکن یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں سابقون الاولون، ایمبیشیس پوزیشن ہولڈر، وکٹری سٹینڈ پر فرسٹ پوزیشن میں آنے والے، جن کی ساری محنتیں دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ دنیا کے لیے بھی محنت کرتے ہیں، دنیا کو چھوڑ نہیں دیتے، لیکن آخرت ان کے فوکس میں ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہماری نظریں دنیا تک محدود ہو گئی ہیں۔ سکوٹر ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر ہیں، بڑے بڑے ہمارے اور آپ کے لیے ریئل اسٹیٹس کے میٹر ہیں، اسٹاک ایکسچینج ہے، بزنس ہے، فائنانس ہے، اولادیں ہیں، اولادوں کی پھر اس کے آگے اولادیں ہیں۔ ہماری نظریں انہی چیزوں میں اٹک کر رہ گئیں، اور ہمارا ویژن ان چیزوں میں یہیں پر بلر ہو گیا کہ ہمیں ان چیزوں کے پیچھے سے آخرت نظر نہیں آتی، یا ان چیزوں کے آگے ہمیں دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے اذن سے اپنے نفس کو مطمئن کرنے والے ہوں اپنی رب کی رضا کے ساتھ، تاکہ نفس المطمئنہ بن کر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں۔ جو اپنے دنیا کے معاملات میں کھو کر رہ جائے گا وہ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بھائی اور ایک بہن ہے، بھائی نے جو ہے وہ سزوکی خریدی، تو بہن، چلیں دوسرا بھائی سمجھ لیں، تو دوسرے بھائی کی بھی خواہش ہوئی کہ وہ بھی سزوکی خرید لے۔ جتنی دیر میں دوسرے بھائی نے سزوکی خریدی، دوسرے بھائی نے مثال کے طور پر، یا دوسرے پڑوسی نے، پڑوسی سمجھ لیں، اس نے ٹویوٹا خرید لی۔ اب اس نے ساری محنت اس پر لگا دی کہ مجھے بھی ٹویوٹا چاہیے، اس لیے کہ میرے پڑوسی کے پاس یا میرے بھائی کے پاس ٹویوٹا ہے۔ جب محنت کر کے سالوں سال کی اس نے پیسے جمع کر کے ٹویوٹا خریدی، تو پتہ چلا کہ پڑوسی نے بی ایم ڈبلیو خرید لی۔ اور دنیا ایسے ہی آپ کی اور میرے سامنے آپشن تھرو کرتی رہتی ہے۔ اکثر آپ میں سے زیادہ تر خواتین نے اس کو محسوس کیا ہوگا کہ ہم خواہش کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہوئے ہمیں گلٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور دل کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بس یہ آخری دفعہ کر رہے ہیں، بس آئندہ نہیں کریں گے، بس اللہ آئندہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ مجھے موقع دے، میں معافی مانگوں گی آپ سے، آئندہ نہیں کریں گے۔ لیکن پھر دوبارہ شیطان ایسے ایسے اڑنگے اڑاتا ہے، ایسے ایسی ٹیمپٹیشنز دیتا ہے، ایسے ایسے آپشنز تھرو کرتا ہے، پھر گناہ میں لگ جاتے ہیں، پھر اپنی پہلی والی بات کو بھول جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسی مثال کو ذہن میں رکھیں کہ اگر دنیا پر فوکس رہا تو دنیا آپ کو اور مجھے یہیں تک محدود رکھے گی، آخرت تک نظر نہیں دوڑانے دے گی۔ جنات عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا، ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ یاد رکھیں یہ کون سے لوگ ہیں، یہ بیچ کے راستے میں چلنے والے بھی نہیں، یہ نفس پر ظلم کرنے والے بھی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والوں کا انجام ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے، اور وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ کون سا غم؟ دنیا کا غم، جو دنیا میں میں نے اور آپ نے اپنی ٹیمپٹیشنز کو تھاما تھا کہ اس وقت نیکی کرنی ہے، اس وقت نفس کو تھام لینا ہے، آگے انشاءاللہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے میرے لیے، تو ان کے لیے یہ غم دور کر دیا جائے گا۔ یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے اور نہ تکان لاحق ہوتی ہے، یعنی یہاں پر کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں، یہاں کسی قسم کا دنیا کی طرح کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا، کوئی ریٹ ریس نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہم ریٹ ریس میں لگ گئے، جس کو جنت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، یہ دنیا کی تو تمام چیزیں ایز اٹ از مل ہی جائیں گی۔ بچے کہتے ہیں کہ اگر جنت میں مثال کے طور پر برے کام نہیں ہوں گے تو پھر ہم وہاں جا کے وہ کام کیوں کریں گے جن کاموں سے ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو روکا ہے، یا کیسے کریں گے؟ ان کو بتائیں کہ جنت میں اس دنیا کی ٹیمپٹیشن جو تم نے روکی وہ تمہیں سب وہاں دے دی جائیں گی، وہاں سب حلال، جو دنیا کا حرام وہ جنت میں حلال۔ صرف اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک لو، دنیا میں جس طرح ریٹ ریس میں لگے رہتے ہو، اور یاد رکھیں ریٹ ریس میں رہنے والا رہتا ریٹی ہے، بلی نہیں بن جاتا، مور نہیں بن جاتا، پرندہ نہیں بن جاتا، جو ریٹ ریس میں لگا ہوا ہے رہے گا ریٹ ہی وہ۔ تو اللہ نے جنت میں اس طرح کا کوئی کمپٹیشن نہیں رکھا ہوگا، کیا جگہ ہوگی وہ امیجن کریں اس کو۔ اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو، وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، ایک تو غم، ایک جہنم کی آگ، اس کی تپش، وہاں درد اور خون اور پیپ کا نکلنا، اور اس کے بعد چیخو پکار، ایک پینک سچویشن جہنم کی آتی ہے، اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے ہم کرتے رہے۔ تو قرآن ہم سب کو اس جہنم سے ہی بچانے کے لیے تو آیا تھا، اللہ نے تو کہا ہے کہ اس جہنم کی آگ زیادہ شدید ہے، اس جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، تم دنیا کی گرمی کو صرف بچانے کے لیے تم اپنا چہرہ ڈھانکنے کو تیار نہیں، جلباب پہننے کو تیار نہیں، اور سن اسکرین کے طور پر تو چہرہ ڈھانکنے کو سب تیار ہو جائیں گے، سارس وائرس سے بچنے کے لیے تو سب چہرہ ڈھانکنے کو تیار ہو جائیں گے، سرجن تو چہرہ ڈھانکنے کو تیار ہو جائے گا، ایک ایسٹرونوٹ تو چہرہ ڈھانکنے کو تیار ہو جائے گا۔ اے مسلمان بندی، تجھے سر چہرہ ڈھانکنے میں کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ حائل ہے، کیوں چہرے ڈھانکے جاتے ہیں؟ جنگوں میں آرمر پہنی جاتی ہے، ابھی آپ کو تین چار چیزیں اور بتا دیں، ڈاکٹرز پہنتے ہیں، بعض کھانا پکانے والے لوگ پہنتے ہیں تاکہ نہ ان کے جرمز کھانے میں جائیں نہ کوئی آس پاس کے جرمز ان کے پاس آئیں، تو یہ کام تو چہرے تو ڈھانکے گئے ہیں، یا تو جرم سے بچنے کے لیے یا اپنے آپ کو دوسروں کے جرم سے بچانے کے لیے۔ تو اسلام نے بھی تو آپ کو ایک شیطان کے دھوکے سے بچنے کے لیے یہ حکم کرنے کو دیا ہے۔ اب جس نے سن کر عمل کر لیا وہ سابقون الاولون کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور جس نے نہ کیا ان کے لیے جہنم ہے، انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا آ چکا تھا۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یاد کر لیجیے کہ جس کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، وہ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی کتاب کو وقت دیں، اس کتاب میں جو جنت کی ڈسکرپشن ہے اس کو بھی پڑھیں، جہنم کے بارے میں بھی پڑھیں، تاکہ علم آئے کہ اللہ کو کون سے کام پسند ہیں، کون سے کام مجھے انرجی دیں گے، کن کاموں سے میرا ایمان بڑھے گا، کن کاموں کی وجہ سے میں جنت میں جا سکوں گی. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو، کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر کرنے والا ہے. شرک کی اتنی تردید یہاں پر آ گئی، لیکن اس کے باوجود آج میجورٹی لوگ شرک میں مبتلا ہے. آج بھی میجورٹی لوگ خانہ کعبہ میں جا کے حرم میں کھڑے ہو کے شرک کا شکار کر ہوتے ہیں، اور ہمارے دل شرک میں بھرے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا. مال کی محبت دل میں، اللہ کی محبت جس جگہ ہونی چاہیے تھی وہاں رشتوں کی اور اولاد کی محبت، جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کا مقام ہونا چاہیے تھا وہاں ہمارے اپنے ہی جیسے انسان، اپنے ہی جیسے مٹی کے بنے ہوئے انسان موجود ہیں. تو شرک تو موجود ہے، شرک کو اپنے آپ سے پاک کریں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی قربت عطا فرمائے. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راست رو ہوتے، مگر جب خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والے ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے کہ تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے پہلے زیادہ بہت طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ سارے عذاب جو آئے تھے وہ صرف پچھلی قوموں پر آئے تھے. آج اگر میں گناہ کرتی رہوں گی تو یاد رکھیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آ رہی تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو مہلت دے رہا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ شاید میری بندی پلٹ آئے، اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ میری طرف رجوع کریں، اس لیے اللہ مہلت دے رہا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دے رہا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. اور کیسے دیکھے گا؟ ماں کی طرح نہیں، یاد رکھیں ایک جج کی طرح دیکھے گا، اس لیے کہ وہ دن ہوگا جس دن رزلٹ اناؤنس کیے جائیں گے. سورۃ یاسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو یاسین آیا یہ یا سید کا ایبریویشن ہے، مخفف ہے، لیکن حروف مقطعات ہیں. اس کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے، مفسرین کی رائے سامنے آتی ہے، حقیقت کیا ہے واللہ عالم. اس لیے اس کے بارے میں خیالات کوئی آئے آپ کو اس طرح کے پڑھنے کو ملے کہ یہ کسی چیز کا مخفف ہے تو پڑھنے کی حد تک ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو بتا دیا. ایک ضعیف حدیث یہ آتی ہے، ضعیف حدیث ہے کہ جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اپنے مرنے والوں کے اوپر یہ سورت پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، حسن حدیث اس کے بارے میں کوئی نہیں ملتی. لیکن یہ یاد رکھیں، مرنے والوں پر جو پڑھو، یہ کہا جاتا ہے کہ جس شخص کا انتقال ہونے والا ہو. مرنے والوں سے مراد یہ نہیں کہ جب وہ مر جائیں تو پڑھو، مرنے والوں سے مراد اس ضعیف حدیث میں بھی یہ ہے کہ جو شخص قریب الموت ہو اس کے قریب بیٹھ کر یہ پڑھی جائے تاکہ اس کا ایمان تازہ ہو جائے. اور اس کا ایمان تازہ کیسے ہوگا؟ جب اس کو عربی سمجھ آئے گی. کیا ہمیں عربی سمجھ آتی ہے؟ ہم میں سے اکثریت کو تو عربی سمجھ نہیں آتی. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری موت کا وقت قریب آئے اور پھر ہمارا دل چاہنے لگے کہ میں اس کتاب کو وقت دوں، اللہ مجھے مہلت دے کہ میں اس کتاب کے ساتھ وقت گزاروں، بہتر ہے کہ اپنی صحت اور اپنی جوانی میں اس کتاب کے سامنے آ کر بیٹھیں۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، کس بات پر قسم کھائی گئی؟ کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدھے راستے پر ہو۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے پر ہیں اور رسولوں میں سے ہیں، اور یہ قرآن کا راستہ ہی، رسول اللہ کا راستہ ہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، یعنی کتاب اللہ اور رجال اللہ، ان دونوں کی پیروی کریں گے انشاءاللہ تو آپ اور میں جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے رہے۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے، ایک دیوار ان کے پیچھے، یعنی ان کے آگے جو دیوار ہے ان کی اولاد کی دیوار ہے، یوں سمجھ لیں۔ اولاد بھی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف، وہ خود بھی اور ان کے پیچھے جو ان کی پچھلی نسل تھی وہ بھی۔ ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ ان کو ہدایت دیکھنی ہی نہیں تھی تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یاد رکھیں، اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کسی کے پاس تحفہ بہت ہی قیمتی لے کر جائیں اور وہ منہ موڑ کر آپ سے کہیں میں تم سے ناراض ہوں، مجھے کوئی گفٹ نہیں چاہیے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل پر کیا بیتے گی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، اللہ نے ہدایت کے مختلف طریقے اپنائے، اللہ نے معجزے دکھائے، اللہ نے کتابیں بھیجیں، لیکن جس کو ہدایت نہیں قبول کرنی تھی اس نے اپنے آپ کو اپنے ہی شیل میں بند کر لیا، اپنے ہی ڈبے میں بند کر لیا۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، یعنی جو بتایا جا رہا ہے، جو اس پر پیروی کرنے کو تیار ہو جائے اللہ اس کا دل کھول دے گا، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جاتے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کے امپریشنز جو ہیں وہ لگاتے جا رہے ہیں اس کائنات میں۔ آپ اور میں جو کام کرتے ہیں اس کا ایک اثر پیچھے جاتا ہے، چاہے آپ اور میں مانیں یا نہ مانیں، ہم میں سے ہر ایک انسان کسی دوسرے کے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ کے اور میرے اعمال کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات ہماری نسلوں تک بھی جاتے ہیں، وہ اثرات ہمارے آس پاس کے لوگوں میں بھی جاتے ہیں، وہ اثرات میری اور آپ کے اپنے اوپر بھی اثر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آپ ایک نیکی کریں گی تو آپ کے لیے اور نیکیوں کی اپرچونیٹی کھل جائے گی۔ جب انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، کائنات بھی اس کے ساتھ مسخر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں آ رہی ہوتی ہیں صبح میں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کو ضائع نہ کروں، اور آپ گاڑی میں تسبیح پڑھتے ہوئے آتی ہیں، تو جس جس جگہ سے آپ گاڑی پہ بیٹھ کر گزری وہ سب اللہ کی زمین قیامت کے دن آپ کے اور میرے لیے گواہی دے گی کہ اللہ آپ کی بندی یہاں سے گزری تھی یا آپ کی عبادت کر رہی تھی، یا آپ کی اور میرے تسبیح کے اثرات تھے جو ہم نے اور آپ نے چھوڑے۔ اور یاد رکھیں، جس وقت آپ نے گھر سے نکلی تھی، یہ زمین اپنے گلیکسی کے اندر جس وقت کائنات میں جہاں تھی، اب اس وقت وہاں نہیں ہے، یہ کنٹینیوسلی موو کر رہا ہے نا، سورج یہاں سے وہاں، یہاں سے وہاں، اپنے پورے ملکی وے کو لے کر، پورے سولر سسٹم کے ساتھ موو کر رہا ہے، یہ ملکی وے کے اندر سولر سسٹم پورا موو کر رہا ہے۔ اور جس وقت آج ابھی 12:00 مثال کے طور پر 10 منٹ میں ہم جہاں پر تھے، 12:40 پر ہم وہاں نہیں ہوں گے، ہم ایک نئی جگہ پر ہوں گے، تو آپ کائنات میں اپنے اثرات چھوڑ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ گناہوں کے ہوں چاہے وہ نیکیوں کے ہوں۔ تو نیکیوں کے اثرات کائنات میں چھوڑیں تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات آپ کے اور میرے حق میں گواہی دے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ، جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر اپنے تیسرا مدد کے لیے بھیجا، ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ جو یہاں پر اثرات کی بات آئی، اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کا ایلیمنٹ بھی شامل ہے، اور تین چیزوں کا صدقہ جاریہ، تین چیزوں کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم کی حدیث کے مطابق انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک ہے صدقہ جاریہ، یعنی کوئی بھی کسی کو بھی اچھا علم سکھا دیا آپ نے، کسی کے لیے آپ نے کوئی نیکی کی راہ کھول دی۔ دوسرا ہے فائدہ مند علم، نافع علم کسی تک پہنچا دینا۔ اولاد جو اللہ کی فرما بردار ہو اور آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ یہ تین چیزوں کا اجر و ثواب انسان کو اس کی قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے. تو جو بستی والوں کے پاس اللہ کی طرف سے یہ رسول آئے, بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان, اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی, تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے, ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں, ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو بات آئی کہ تم رسولوں سے انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, لیکن کبھی کبھی آپ کا اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ آپ اور میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو ہم بڑے نیک ہوتے, دل کرتا ہے نا, تب ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا, عمل کرنا آسان ہوتا. یہ دیکھیں کہ اس بستی میں تین رسول آئے تھے, ایٹ اے ٹائم تین رسول موجود تھے, لیکن پھر بھی یہ بستی اللہ کے بندوں نے اپنے اندر ایمان لانے کی کوشش نہ کی اور یہ بستی ہدایت سے محروم رہ گئی. آج بھی اگر جہاں مسلمان آج کھڑے ہیں, اگر اس معاشرے میں آج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ بھی آ جائیں, تو یہ قوم کی اکثریت اپنے مزاج سے ٹچ سے مس نہ ہوگی, اس لیے کہ ہمارے مزاج بن چکے ہیں نافرمانی کرنے کے. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں, اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے, کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. بعض دفعہ انسان کسی ضد میں اپنی یہ بات کہہ جاتا ہے کہ بھائی, مثال کے طور پر کوئی عورت یہ کہہ دے کہ اللہ نہ کرے کہ میں حجاب کروں, اللہ نہ کرے کہ میں, کوئی آدمی کہے کہ میں سود کا کاروبار چھوڑ دوں, اس کا مطلب اس نے اپنے آپ کو بد دعا دے دی, اس نے اپنے لیے فال بد اپنے منہ سے نکال دی, سیلف فلفلنگ پروفیسی اپنے لیے کہہ دی. یا یہ کہہ دینا کہ بھئی اللہ نہ کرے میں قرآن کا کورس کروں, توبہ, سنا ہے قرآن کا کورس کرنے والوں کی تو طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں, کمزوریاں ہو جاتی ہیں, بیمار پڑ جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے شاٹکا کا پین ہو جاتا ہے. کہنے والے تو ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں لیکن اپنے لیے منہ سے فال بد نکال دیتے ہیں. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کرو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں, آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کام آ سکتی ہے نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں, اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا, میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا, تم بھی میری بات مان لو. یعنی حق کو اناؤنس کیا اس شخص نے, ایک شخص تو دور سے دوڑتا ہوا آیا تھا, ایک مومن بندہ تھا, اور اس نے اناؤنس کر دیا کہ ان رسولوں کی بات مانو. کانفیڈنس تھا اس کے اندر, تن تنہا تھا لیکن اپنے معاشرے میں حق کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. مبلغ تھا, اللہ کی طرف بلا رہا تھا, رسولوں کی دعوت کی طرف بلا رہا تھا, لیکن لوگوں نے کیا کیا, اسے قتل کر دیا. ہم کیا کہتے, بڑا جذباتی آدمی تھا, خاموش رہتا, خاموشی سے اپنا ایمان بچا لیتا, لیکن دیکھیں اس کے لیے اللہ نے کیا کہا. آخر کار جب ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا قیل ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جاؤ, اتنی سی تبلیغ کی تھی بس اس نے کہ یہ اللہ کے بندے, ان کی بات مانو, ان کی نافرمانی نہ کرو, اس پر قوم نے قتل کر دیا, اتنی نافرمان قوم تھی. اور اس نے جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں مینشن کی کہ جب اللہ نے اس کو جنت بخش دی تو اس میں کیا کہا, کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی. آپ اور میں بھی نہیں جانتے کہ کون سا جملہ ہم محبت میں اللہ کی لوگوں کو بولیں اور اللہ کے بندے آپ کے اس جملے کی وجہ سے اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اللہ آپ کے اس قول کی وجہ سے آپ کے نصیب میں جنت لکھ دے, اور اللہ نے کس طرح سے مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا. یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات جو تھے وہ اپنی قوم میں سلامت رہے. آج آپ اور میں ذرا سا کوئی اچھا کام کا موقع ملے تو اسے چھوڑے مت. اپنی کسی بھی محفل کو اپنے رب کی محفل بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں کوئی ایک بات اللہ کی محفل کی, اللہ کی اطاعت کی کر دیں, رسول کی فرما برداری کی کر دیں, اللہ کے کلام کی کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ انسان اپنی ان تمام محفلوں پر حسرت کرے گا قیامت کے دن کہ جس میں انہوں نے صرف دنیا اور دنیا کی باتیں کی ہوں گی اور اپنی اس محفل کو ذکر اللہ نہ کی بنایا ہوگا. تو بجائے اس کے کہ میں اور آپ قیامت میں حسرت کریں, اپنے لیے اچھے اثرات پیچھے چھوڑ کر جائیں. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی, بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یپ وہ سب بجھ کر ہی رہ گئے. جیسے آگ بھڑکتی ہے اور پھر ٹھنڈی ہوتی ہے, اور ایسی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ صرف ایشز رہ جاتے ہیں, ایسے بج کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے، کوئی بھی موت کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور میں اور آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے اور میرے پاس چوائس ہے کہ ہم موت کے بعد اللہ کے سامنے مسلم بن کر جاتے ہیں یا اس کے کافر بن کر یا مجرم بن کر جاتے ہیں۔ اب اگر کسی کو اپنا دل مردہ محسوس ہو رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بتا دیا گیا کہ کیا کرو، قرآن کے ساتھ وقت گزارو۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی، اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا انہی کو ملا، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست سائنس بتا دی کہ ہر چیز کا پیئر ہے، دنیا کا پیئر آخرت ہے، جوڑا مل کر اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، اگر دن کے ساتھ رات نہ ہو تو یہ مقصد پورا نہ کریں۔ لیکن ایک بات یہاں واضح کر دی گئی کہ جو آخرت ہے اس کے بعد اگر آپ اللہ کی طرف دیکھیں تو اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اللہ یکتا ہے، اور موت کا بعد بھی اگلی زندگی تمہیں دوبارہ جو ملنے والی ہے اس میں وہی واحد خدا تمہارے سامنے موجود ہوگا۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یعنی سائنس بتاتی ہے کہ 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے یہ سورج اپنے سولر سسٹم کو لے کر ایک سٹار ویگا کی طرف، جو ہے جس کو بلیک ہول آج کہا جاتا ہے، اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب اپنے اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے، اتنا حصہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ مفسرین اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ کو اگر آپ دیکھیں، کُلٌّ فِي فَلَكٍ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنے آربٹ میں ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں یہ الفاظ بھی اپنے آربٹ میں ہیں اور ان کا ایک محور ہے۔ دیکھیں کیسے، کل کا پہلا حرف کیا ہے، کاف ہے نا، فلک کا لا آخری کیا ہے، پھر کل کا دوسرا کیا ہے، لام، اور فلک کا سیکنڈ لاسٹ کیا ہے، لام، پھر کل کے بعد جو اگلا فا آیا آپ دیکھیں یہاں پر تھرڈ لاسٹ فا آ گیا، اور درمیان میں کیا ہے، یا۔ اسی طرح سے اس یا سے یسواہون کا لفظ وہ کہتے ہیں بنتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں تیر رہا ہے۔ جو لنگوسٹ ہیں، عربک لنگوسٹ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تو آیات کے ٹیکسٹ کے اندر بھی معجزہ ہے، کیسے ہینگ ہوا ہوا ہے۔ آپ ایک سولر سسٹم ذہن میں لے کر آئیں، آپ ایک سیل کو لے کر آئیں ذہن میں جس میں الیکٹران، نیوٹرون اور پروٹونز ہوں، اور اس کے الیکٹرانز باہر آربٹ میں موو کر رہے ہیں، اور نیوکلیس کے اندر اس کے جو پروٹونز ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کل ان فی فلک ان، آربٹ کے اندر ہے، اور جو یا درمیان میں بچتی ہے یہ یس باہون کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی حکمت ہے کہ جو اس کا مفہوم ہے وہی اس کی فزیولوجی بھی بنتی ہے۔ آپ ان آیات کو لکھ کر دیکھیں، آپ تین سرکل بنائیں، 1 2 3، پہلے سرکل میں آپ ایک طرف لکھ دیں کلن اور ایک طرف لکھیں فلکن، اور آپ ان سرکلز کو ملانا شروع کریں تو کاف کاف سے مل جاتا ہے، لام لام سے مل جاتا ہے، فا فا سے مل جاتا ہے، درمیان میں یا رہ جاتا ہے، اور یا سے شروع ہوتا ہے یس باہون۔ تو اللہ کے بندے چاہیے جو اس کلام کو اس طرح بھی سمجھ سکیں، اس کلام کی خوبصورتی کو لوگوں کو دکھا سکیں، اس کلام کو بیان کر سکیں، لوگوں کے اندر اس بیان کے اعجاز کو عام کر کے لوگوں کو اللہ کے قریب لا سکیں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اور میں اپنی زندگیوں سے اس کتاب کے لیے وقت نکالیں گے۔ ان کے لیے بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی جو انہیں پار لگاتی ہے، ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا فائدہ یا موقع دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیچرل چیزیں بتا دیں کہ دیکھ لو تمہارے قریب جو نیچرل چیزیں ہیں، جو کائنات ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کیسے مسخر ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے بنائے ہوئے الفاظ بھی تمہارے لیے اتنے ہی فائدہ مند ہیں جیسے تمہارے لیے کائنات فائدہ مند ہے. اللہ کے دیے ہوئے احکامات بھی تمہارے لیے ایسے ہی فائدہ مند ہیں جیسے تمہارے لیے یہ نیچرل ریسورسز فائدہ مند ہیں. وہ سمجھنے والے دل چاہیے. آپ دیکھیں سورہ یاسین ہم کتنی پڑھتے ہیں لیکن ان آیات کے معجزے ہمیں کب نظر آتے ہیں؟ لوگوں میں سے اکثریت کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے لیکن کیسے یاد ہوتی ہے؟ کہ ایک بلٹ ٹرین کی طرح وہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور کیا جو ہے وہ ایئر گن میں سے گولی نکلتی ہوگی جو مسلمانوں کے منہ سے سورہ یاسین کے الفاظ نکلتے ہیں. نہ پتہ چلتا ہے زیر, نہ پتہ چلتی ہے زبر, نہ پتہ چلتا ہے ان کو خود کہ انہوں نے قرآن کا کون سا معجزہ کس وقت ادا کر دیا اپنی زبانوں سے. تو زندہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اس زمین پر چلتے ہوئے مردہ مسلمانوں کی شکلوں سے نکلیں باہر. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو بھی آیت آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں, کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہکے ہوئے ہو. کج بحثی کرنے والے لوگ, اپنے نا عمل کرنے کے 100 ایکسکیوزز دینے والے لوگ, اللہ کے مقابلے میں آ کر اللہ کے ہی فیصلوں کے خلاف باتیں کرنے والے لوگ, ان کی بات ہے. یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے, نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. اور انسان اپنے آخری وقت میں کس چیز کی نصیحت کرتا ہے؟ اللہ نے یہاں پر وصیت کر کے مال کو مینشن کر دیا, اور گھر کو مینشن کر کے رشتہ داروں کو مینشن کر دیا, اولاد کو مینشن کر دیا. وہ بسرین کہتے ہیں آخرت سے غافل کرنے والی یہی دو چیزیں ہیں, انسان کا گھر اور اس کے رشتہ دار, یا انسان کا مال اور اس کے رشتہ دار. یہی دو چیزیں انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہیں. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے, گھبرا کر کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ارے یہ کس نے ہماری خواب گاہوں سے ہمیں اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. جو زندہ ہیں وہ مر جائیں گے, دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے حکم سے سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے ہو. ایک حدیث کے قدسی کے مفہوم میں آتا ہے کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی کائنات میں لیونگ تھنگ ہیں سب مر جائیں گی, یہاں تک کہ صرف تین فرشتے رہ جائیں گے. ایک جس نے اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہے, ایک وہ جو موت کا فرشتہ ہے, اور ایک جبرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان دو فرشتوں کو, جو موت کا فرشتہ ہے اس کو بھی, جو جبرائیل علیہ السلام ہے ان کو بھی, اور جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے فرشتہ ہے ان کو بھی موت آ جائے, ان کو بھی موت آ جائے گی. صرف ایک فرشتہ باقی بچے گا جو موت کا فرشتہ ہے, اللہ اس کو بھی حکم دے گا, اس فرشتے کو بھی موت آ جائے گی, اور صرف اللہ واحد القہار اس کائنات میں باقی رہ جائے گا. پھر اللہ اپنے حکم سے اس فرشتے کو زندہ کرے گا جس کی ذمہ داری سور پھونکنے کی ہے. اللہ اس کو زندہ کرے گا اور دوبارہ کہا جائے گا ایک اور سور پھونکا جائے. کائنات کی تمام مخلوقات, جو انسان جن کا حساب لیا جانا ہے, اللہ ان سب کو دوبارہ اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لے گا. اللہ ہمیں اس دن ہر طرح کی رسوائی سے بچائے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون, آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہیں. پلیجر ہے, لیجر ہے, ان کو ان کی محنت کا بدلہ مل چکا. آپ دیکھیں یہاں ہم کتنے بھی کمفرٹیبل صوفے پہ بیٹھ جائیں, دل کرتا ہے کشن ہاتھ میں پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی اور میری فطرت کے قریب آ کے جنت کے نقشے کو کھینچا ہے. وہاں پر مسندوں پر تکیے بھی ہوں گے. کیا کشن اور تکیے, کیا پلو ہوں گے جنت کے جو ہمارے فیدرز کے پلو ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے نرم تکیے پہ نیند آتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی جنت تک ایسے تکیے ہوں گے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ, جو کچھ وہ طلب کریں گے. آپ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جائیں اور مینیو کارڈ آپ کے سامنے رکھا ہو, اور جب ویٹر آئے تو آپ اسے کہیں کہ مجھے مینیو نمبر یہ 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 لا دو. ویٹر کہے میں نہیں لا سکتا. کبھی ایسا ہوا؟ آپ جب کوئی چیز طلب کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ آپ کی خواہش پوری کی جائے گی. اللہ نے کہا جو کچھ وہ وہاں طلب کریں گے جنت میں ان کی خواہش پوری کی جائے گی. چاہے دنیا میں کتنی ہی بڑی گناہ کی چیز تھی جو انہوں نے اللہ کی خاطر چھوڑ دی صرف اس لیے کہ اپنے نفس کو تھام لیں اور اللہ کے فرما بردار بنے, اگر وہ جا کر آخرت میں اللہ سے وہ چیز مانگیں گے اللہ دے دے گا. مثال کے طور پر کسی بچے کو موویز میں کام کرنے کا شوق ہے اور وہ اپنی اس خواہش کو تھام لیتا ہے اور اللہ کا بندہ بن کے رہتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ جب دعا کرے گا کہ اللہ مجھے مووی اسٹار بننا ہے. مثال کے آج کل کے بچوں کو شرلاک ہومز بننا ہوتا ہے, بچوں کو پتا ہے آپ وہی بن جائیں گے. آپ ڈیٹیکٹیو بننا چاہیں گے آپ ڈیٹیکٹیو بن جائیں گے, آپ ہینیبل لیکٹر بننا چاہیں گے آپ ہینیبل لیکٹر بن جائیں گے, جو آپ کا دل کرے گا آپ بن سکتے ہیں. لیکن اس جنت میں جانے والے اعمال تو کریں, اس جنت میں جانے کی کوشش تو کریں, اللہ میری اور آپ کی کوشش دیکھے گا. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلامتی کا پیغام بھیج دیا اور اس لیے بھیجا کہ انہوں نے اللہ کی خاطر دنیا میں بڑی مشقت جھیلی تھی, شریعت کو فالو کیا تھا, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اب ان کی منتظر ہے. اے مجرموں, مجرموں سے کیا کہا جائے گا, آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. کتنی بڑی شرمندگی ہوگی اس دن, سب ایک دوسرے کو دیکھ کر الگ الگ ہو رہے ہوں گے. جہنمیوں کو الگ کر دیا جائے گا. آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی؟ اللہ نے ان کو اپنے سے اٹیچ بھی نہیں کیا, میرے بندوں نہیں کہا, اے انسان بھی نہیں کہا. کہا آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری بندگی کرو, یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن شیطان کی بندگی کرنے والے شیطان کے دھوکے میں آ گئے. اور یاد رکھیں, شیطان کی بندگی کرنے والے آج بھی نمازیں پڑھنے والے ہو سکتے ہیں, آج بھی کلمہ گو ہو سکتے ہیں, عین ممکن ہے کہ شیطان کی بندگی کرنے والے ہوں. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں, اللہ سیل کر دے گا منہوں کو, اور پھر وہ کیا بولے گا, ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کماتے رہے ہیں. تو اپنے ہاتھ اور پیروں کو اعمال صالحہ میں انوالو کریں, گناہوں کی لذت نہیں اللہ کی اطاعت کا مزہ ان کو چکھائیں. یہ انگلیاں میری اور آپ کی سب میسجز جو ٹائپ کر رہی ہوتی ہیں, جو چیٹنگ میں الفاظ لکھ رہی ہوتی ہیں, جس طرح کی ابیوسو لینگویج استعمال کر رہی ہوتی ہیں, اللہ کے ہاں سب بول دیں گی کہ اللہ اس بندی نے اس طرح کے ٹیکسٹ میسجز میرے ہاتھ سے لکھے تھے, اس طرح کی ویب سائٹس کے لنک ٹائپ کیے تھے میری ان انگلیوں سے, اللہ کے ہاں سب گواہی دے دیں گے. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں, کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی ہی جگہ پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھے جانے والی کتاب. کس لیے؟ لینزرا من کا نحین, تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو. تو مردہ کے لیے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے مردہ انسان کے اوپر سورہ یاسین پڑھیں اور یہ دیکھیں سورہ یاسین میں لکھا ہے لینزرا من کا نحین. یہ الفاظ اس کے لیے ہیں جو زندہ ہے, جو موجود ہے, جس کے پاس عمل کی مہلت ہے, یہ اس کو فائدہ دے گا. اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے گی. جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم خواتین, کیجیے جہاد. اپنے خاندانوں سے ختم کیجیے موت کے موقع پہ سورہ یاسین کا پڑھنا. جس نے چاہنا ہے آگے بڑھنے کے لیے اس کے عمل کرنے کے لیے بہت چیزیں موجود ہیں. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں, کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں, اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فائدے اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں بنتے؟ کیا پلٹنے کی تیاری نہیں کرتے؟ کیا اپنی روحوں کو زندہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ آج بھی مردہ رہیں گے. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا, جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں, ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کوئی آپ کی بتائی خیر کی بات کو اگر نہیں مانتا, آپ کو دکھ ہوتا ہے, تو یہ آیات آپ پڑھ لیا کریں. یاد رکھیں کہ اللہ کبھی آپ کو ڈی ویلیو نہ کرے گا, نہ اللہ اپنے کلام کی ویلیو کم کرے گا, نہ اللہ ان لوگوں کی ویلیو کم کرے گا جو اللہ کے کلام کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا، اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا، اور ہر تخلیق کا کام وہ جانتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبروں سے نکالے گا۔ تو جب مجھے اور آپ کو چاہتے نہ چاہتے اللہ کے اذن پر قبر سے نکلنا ہی ہے، چاہتے نہ چاہتے حساب دینا ہی ہے، تو اس دنیا میں بہترین محنت کر کے کیوں نہ قبروں میں پہنچ جائیں، بہترین طریقے سے کیوں نہ مجھے اور آپ کو سکون مل جائے۔ آج کتنا بھی سکون ہم دنیا کی چیزوں میں تلاش کر لیں، وہ سکون ہمیں نہیں ملتا جب تک میری اور آپ کی زندگی میں قرآن شامل نہیں ہوگا، اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت شامل نہیں ہوگی۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہی درخت میں آکسیجن رکھی ہے، ہرے بھرے درخت سے تم آکسیجن حاصل کرتے ہو، اور یہی درخت جب انڈر گراؤنڈ چلا جاتا ہے تو تم اسے کول یا کوئلہ حاصل کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ فا یاد ہے آپ کو، فا انسٹنٹینیسلی، فوراً ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو جب دنیا سے جانا ہی ہے تو میں اور آپ والنٹیرلی اس دنیا میں ایسے کیوں نہ رہیں کہ جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں اور آپ سرخرو ہو سکیں؟ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہے تو بہترین حساب دینے کی فکر کیوں نہ کریں؟ آج دنیا میں دعائیں کیوں نہ مانگیں؟ آج دنیا میں عمل کر کے اپنی آخرت کیوں نہ سنوار لیں؟ سورۃ الصافات، صافات کا مطلب ہے صفیں باندھنے والے، کیوں بنانے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، قطار در قطار صفیں باندھنے والوں کی قسم۔ یہاں آرگنائزیشنز کی بات کر دی گئی کہ کیسے لوگ آرگنائز یا سیولائز ہو سکتے ہیں، اس کی نشانی بتا دی گئی کہ وہ جو ایک دوسرے کے پیچھے آرام سے کھڑے ہونے والے ہوں۔ نماز مجھے اور آپ کو، ہم تمام مسلمانوں کو، صف کی پابندی سکھاتی ہے۔ صبر سے انسان اپنی باری کا انتظار کرنا بھی سیکھے۔ آج اس مسلمان امت کے اندر سے صبر ختم ہو گیا، کیوں میں کھڑے ہونے کی عادت ختم ہو گئی، اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بتا دیا گیا کہ جو سیولائزڈ ہوگا اس کو صفوں میں کھڑے ہونے کی عادت ہوگی۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی یہاں فرشتوں کی بات ہے، جو ڈسپلن بھی ہیں، منظم بھی ہیں، اور ان کی جماعت میں بہت زیادہ سیولائزیشن آپ کو نظر آئے گی صفوں کی شکل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جماعت کی صفوں کا درست نہ ہونا، جماعت کی صفوں کا درست ہونا انسانوں کو کبیرہ گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو اس کی بہت اہتمام کریں۔ آج کل ہم خواتین اگر مسجدوں میں جا رہی ہیں تو برائے مہربانی آپ مسجد کے آداب پڑھ کر جائیے، صف کے آداب پڑھ کر جائیے، صفوں کے اور مسجدوں کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو پڑھ کر جائیے۔ عورتوں کے اندر خاص طور پر اس کی کمی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان میں کافی گیپ چھوڑ دیتی ہیں۔ صفوں کے درمیان میں ایک دوسرے کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت چلی جاتی ہے مثال کے طور پر، تو آپ اپنی نیت باندھے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ موو کر سکتی ہیں اپنے رائٹ کی طرف، بہت آرام سے آپ جا سکتی ہیں۔ کسی بھی طرف سے عورت نکلتی ہے جہاں آپ کو سپیس محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے ادھر ادھر ہونے سے وہ جگہ فل ہو جائے گی، اس جگہ کو فل کیجئے۔ باتیں مسجد میں ایکسٹرا آرڈینری نہ کیجئے، صرف دین کی بات کیجئے، میکسیمم دعائیں کیجئے۔ اور مثال کے طور پر تراویح پڑھنے جب آپ جائیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس پروٹوکال کے ساتھ جانا ہے۔ ایک مسلمان عورت کے پروٹوکال کے ساتھ جائیے اور مسجدوں کے آداب کا خیال رکھیے۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، تمہارا معبود حقیقی بس اللہ ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، سارے مشرقوں کا مالک، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اتنے ریت کے ذرے نہیں ہیں جتنی کائنات میں گیلیکسیز اور گیلیکسیز کے اندر ستارے موجود ہیں، ہر شیطان سرکس سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، یہ شیطان ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی شوٹنگ سٹار اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بل عجبتا و یسخرون، کائنات کے کچھ رولز تمہارے سامنے آ گئے تو سائنس کی ترقی سمجھ کے ان کو تو تم نے قبول کر لیا، لیکن جو قرآن کے ذریعے حقیقت کھولی جا رہی ہے اس پر تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ نہیں پاتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر بن جائیں اس وقت ہم پھر زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. کوئی بھی کام اللہ کے مقابلے میں انسان نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جس کا حکم اللہ دے دے. تو تمہیں اپنا کام کرتے جانا ہے، جس طرح اللہ نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس طرح اسی کائنات سے اللہ نے تم کو بنا کھڑا کیا، اللہ آخرت میں بھی تمہیں دوبارہ بنا کھڑا کرے گا. بس ایک جھڑکی ہوگی یا ایک آواز ہوگی یا ایک صدا ہوگی، اور یہ کہیے کہ یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کو وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. وقفوہم انہم مسئولون، اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے. عذاب کے اوپر عذاب، امیجن تو کریں کہ کسی مجرم کو اٹھا کر پکڑ کر مار کر ٹارچر کرنے کے بعد عدالت میں لایا جائے اور اس پر جرم ثابت کر دیا جائے، اور جب اس کو جیل میں لے جایا جا رہا ہو تو اس کو جیل کا سپرنٹنڈنٹ کہے ذرا واپس تو لانا ہے اس کو، جس سے اس کی پٹائی میں کچھ کمی رہ گئی ہے. مزید اللہ کا عذاب ہوگا کہ جب ان کو روکا جائے گا اور واپس بلایا جائے گا. اللہ کے سامنے دوبارہ شرمندہ ہونے کا عذاب، انسانیت کے سامنے اپنے گناہوں کے دوبارہ کھلنے کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا. کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کو گناہوں کے اندر بھاڑے سپورٹ کرتے تھے، دنیا میں تو خوب ایک دوسرے کو اللہ کے راستے میں عمل کرنے سے روکتے تھے، اب کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو حوالے کیے دے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی میں. اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے. پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، تو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. آج آپ اور میں دیکھ لیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، دیکھ لیں آپ اور میں کس کو فالو کر رہے ہیں، آپ کی اور میری مصروفیات کس سے ٹیلی کرتی ہیں، آپ کا اور میرا حال حلیہ کس سے ملتا جلتا ہے، کیا حضرت عائشہ سے ملتا جلتا ہے، بی بی فاطمہ سے ملتا جلتا ہے، یا کفار کی کسی عورت سے ملتا جلتا ہے؟ کیا ایک مسلمان عورت ایک ہندو عورت میں فرق آپ اور میں کر سکتے ہیں آج کے معاشرے میں؟ دیکھ لیں کس کے ساتھ آپ کا اور میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. اگر آپ اور میں گناہوں میں انوالو ہیں، اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہیں، تو جس طرح کاروں کے پیچھے سٹکرز لگے ہوتے ہیں ان کے سکولز کے، ان کے یونیورسٹیز کے، اچھے اچھے سلوگنز کے ساتھ لوگ بڑے فخر کے ساتھ سٹکر لگاتے ہیں، ایسے ہی اپنے پیچھے بھی ایک سٹکر لگا لیں تاکہ آپ کے اور میرے اثرات برے نہ ہوں، اور سٹکر پر لکھ دیں ڈو ناٹ فالو می، ڈو ناٹ فالو می آئی ایم لاسٹ، تاکہ آپ کے اور میرے برے اثرات کوئی نہ کوئی فالو کرے، کوئی مجھے اور آپ کو رول ماڈل نہ بنائے اگر میں گناہوں میں آگے سے آگے جا رہی ہوں، ورنہ قیامت کے دن آپ کے اور میرے انجام کی مزید برائی میں صرف اور صرف یہ چیز اضافہ ہی کرے گی. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازمن دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے. کون سے؟ مخلص، جن کی نیتیں خالص تھیں، جن کا طریقہ سنت کا تھا، جنہوں نے قرآن کو اپنے لیے رہبر بنایا اور رہنما بنایا. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جنہیں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. آنر پر آنر جنتیوں کو دیا جائے گا، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. کتنا مزہ آتا ہے کہ بیٹھ کر جب آپ باتیں کریں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا انجوائمنٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا جنت کا عکس دکھا دیا کہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں گے, شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھیرائے جائیں گے. جو دنیا کی شراب حرام, جنت کی شراب حلال. یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی, نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. شراب پینے کے بعد کوئی ہینگ اوور نہیں ہوگا جو جہنم کی شراب ہوگی. دنیا کی شراب کی طرح نقصان پہنچانے والی نہیں ہوگی کہ لیور کلوسز ہو جائے, بلکہ وہ عمدہ پاکیزہ شراب ہوگی. ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی, ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. ایسی خوبصورت عورتیں ہوں گی اس لیے کہ ان میں حیا ہے. انڈے کی جھلی نکالنا آسان کام ہوتا ہے؟ کتنا چھپی ہوئی ہوتی ہے. کبھی آپ انڈا بوائل کریں اور اگر انڈا صحیح ٹیمپریچر پر بوائل نہ ہو اور آپ اس کو جلد بازی میں چھیلنا شروع کر دیں تو سب سے پہلے جو چیز ڈیمیج ہوتی ہے وہ اس کی انڈے کی جھلی ہوتی ہے. اگر وہ آپ صحیح طرح سے ہٹا دیں تو انڈا پورا ثابت اندر سے نکل آتا ہے. انڈے کی جھلی بڑی چھپی ہوئی ہوتی ہے. آپ کچا انڈا توڑیں, آپ کو کبھی جھلی نظر آتی ہے؟ کبھی نظر نہیں آتی. تو بہت چھپی ہوئی چیز, حیا دار چیز. مردوں کو گھور کر آہیں بھرنے والی لڑکیاں نہیں, بلکہ حیا کے ساتھ اپنی نگاہیں نیچے رکھنے والی. بڑے بڑے پلیئرز کو, بڑے بڑے ٹی وی کے اینکرز کو, بڑے بڑے موویز کے ایکٹرز کو دیکھ کر آہیں نہیں بھرتی, بلکہ حیا کے ساتھ اپنی نظریں نیچے رکھنے والی. ایسی عورتوں کی خوبی بتائی گئی, اور ایسی عورتیں جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں اپنے آپ کو نہیں انوالو کرتی. بیوی کا حسن بھی یہاں بتا دیا گیا, حیا اس کے اندر ٹاپ پرائیورٹی پر ہو. اور حیا آنکھوں کی بھی ہوتی ہے, حیا دل کی بھی ہوتی ہے, حیا الفاظ کی بھی ہوتی ہے, اور حیا فزیکلی بھی ہوتی ہے. بہرحال مسلمان عورت کو فزیکل حیا بھی اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں پردہ تو آنکھ کا ہے اور دل کا ہے, وہ پڑ گیا ہے ہماری عقلوں پر جا کر, اللہ کی آیت ہمیں نظر نہیں آتی. تو مسلمان عورتیں بھی اس خوبی کے ساتھ دنیا میں رہیں تاکہ جنت کی عورتوں میں ان کا شمار ہو سکے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا, دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا, یعنی میرا ایک دوست تھا, جو مجھ سے کہا کرتا تھا, کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ اب یہ آپس میں جنت والے گفتگو کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی تھا, ایک ہمارا فرینڈ تھا, جو ہم سے پوچھا کرتا تھا کہ جو تم اللہ کے راستے میں اتنی کوشش کرتے ہو, کیا واقعی اللہ تم کو کوئی اجر وجر دے گا اس کے اوپر؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ ان سے پوچھا جائے گا, جنت میں جو باتیں کر رہے ہیں ان کو صدا آئے گی کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا وہ دوست کہاں ہے, آپ کو کانفرنس کال کرنی ہے, آپ کو کوئی پروجیکٹر پر دیکھنا ہے کہ آپ کا دوست کس جگہ موجود ہے. یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا. پتہ نہیں کون سی جنت کی وہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت چیزیں بنائی ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ ان لوگوں کو دکھا دے گا جو جہنم میں ہوں گے, اور اس سے خطاب کر کے کہے گا, اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. یہ جنتی کہے گا اپنے اس دوسری دوست سے, میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے تھے. آج جو بچیاں اپنی فرینڈز کو کھینچ کھینچ کر دین کی طرف لانے کی کوشش کر رہی ہیں, آج جو بچیاں ان کو قرآن کی محفل میں لا کر بٹھاتی ہیں, ان کو حجاب کے فائدے بتاتی ہیں, ان کو نقاب کرنے کے فائدے بتاتی ہیں, وہ فائدہ مند علم ہے, وہ خود فائدے میں ہیں, وہ دوسروں کا بھی بھلا کر رہی ہیں. جب کبھی آپ کی کوئی دوست آپ کو دین کی طرف بلائے, دین کے عمل کرنے میں فائدے بتائے, تو وہ آپ کی سچی دوست ہے, کھڑی دوست ہے. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ تو بس پہلے آ چکی, اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. جس کو عمل کرنا ہے جنت کے لیے عمل کرے, جس کو عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے, جس کو وقت لگانا ہے اس دنیا میں جنت کمانے کے لیے وقت لگائے. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے, اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے, اور پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا, اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یعنی بریک ٹائم کی بات تھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. یہ جہنم کا بریک ٹائم تھا جس میں کھانے پینے کے لیے زقوم کے درخت کے کڑوے کسیلے پھل دیے جائیں گے, گرم پانی کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا, اور پھر دوبارہ سے آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے. انہوں نے تو کوشش بھی نہیں کی کہ دیکھتے کہ باپ دادا ہدایت پر بھی ہیں کہ نہیں ہیں. دنیا میں تو مچھلی کھاتے ہوئے ایک کانٹا گلے میں چھپ جائے تو کتنا تکلیف اور دکھ اور درد ہوتا ہے. ایک کانٹا اگر گلے میں چھپ جائے تو وہ کیسے خراش پیدا کرتا ہے. کہاں کے کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے؟ کیوں اپنے جسموں کو عذاب کو برداشت کرنے کے لیے تیار کر رہے ہو اس دنیا کے چند دن کی لذتوں کی خاطر؟ حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو مخلص کر لے. اب رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کروے عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا. اس لیے نوح علیہ السلام کی قوم کو ایڈم دا سیکنڈ، نوح کی قوم کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں. اللہ سلیوٹ کر رہا ہے نوح علیہ السلام کو. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. وہ دل جس میں اللہ کے لیے بدگمانی نہیں ہوتی. قلب سلیم وہ دل جس میں شریعت کا حکم آ جائے تو انسان کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتا. قلب سلیم وہ دل جو اللہ کے احکامات کو کنٹروورشل کہہ کر ایک طرف چھوڑ نہ دے. وہ ہے قلب سلیم. وہ جو اللہ کی اطاعت پر کوسچن نہ کرے. وہ جو اللہ کی اطاعت پر دوڑ جانے والا دل ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا کہ وہ قلب سلیم لے کر آنے والا بندہ تھا. اور جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ان کو بتایا، ان کو جگایا، ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی. پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کہتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے کیوں نہیں؟ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب دربیں لگائیں. واپس آ کر وہ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. یہ قوم کی مینٹیلٹی دیکھیں کہ بتوں کے توڑنے پر وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ غصہ ہونے لگ گئے. انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا. اللہ نے یہاں پر کتنی پیاری تصویر کھینچی ہے. اپنے مردہ بتوں کے مقابلے میں ایک زندہ جاندار کو مارنے کو تیار ہو گئے. آگ میں ڈالنے کو تیار ہو جائے. آج میوزیمز بچ جائیں لیکن چاہے اس کے پیچھے قومیں اور بچے اور عورتیں اور مرد تباہ ہو جائیں راکٹ سے اور بوم سے اور ٹینکوں سے. آج بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مسلمان امت پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. کبھی دیکھیں کہ پیلسٹائن کے اندر بچوں کے اندر کس طرح سے اموات ہو رہی ہیں. کیسے بمبارڈمنٹ کی وجہ سے بچے مارے جا رہے ہیں. اور کیوں؟ اپنے دنیاوی بے مقصد فائدوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ وہ قوم کیسی ہے کہ جو بتوں کو توڑنے پر ایک زندہ انسان کو جلانے پر تیار ہو جائے. ہمارے اندر بھی یہی حال ہے کہ بدھا کا اسٹیچو کیوں توڑ دیا؟ اس کے اوپر ہی پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا. زندہ قوم کو، زندہ انسانوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو. یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے آگ سے بچا لیا تو انہوں نے فیصلہ کیا اور ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ اب ان کو ہجرت کرنی ہے. اور جب ہجرت کی تو اپنے خاندان کو ساتھ لے کے نہیں گئے. وہاں سے کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا. باپ تک تو مشرق تھا. پورے معاشرے سے اکیلے ہجرت کی انہوں نے. اور کس طرح سے نکلے کہ ان کے ساتھ ہجرت میں ان کی تنہائی تھی. جب آپ اور میں اپنے گناہوں سے ہجرت کریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے تنہائی لازم و ملزوم مجھے اور آپ کو محسوس ہوگی. لیکن یاد رکھیں ہجرت کرنے والا اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. جب آپ اور میں اپنے حال حلیے سے ہجرت کریں گے جو گناہوں والا ہے اس حلیے کی طرف جو عین نیکی والا ہے تو شروع میں اپنا ہی حال حلیہ آپ کو اجنبی لگے گا. یاد رکھیں وقتی ہوگا اور اللہ بہت قریب ہوگا. اللہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو صالح صحبت عطا کرے گا. اچھی رائچیس لوگوں کی کمپنی عطا کرے گا. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ نبی کا خواب سچا ہوا کرتا تھا، نبی کا خواب وہی خفی ہوا کرتا تھا۔ بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے نے کیا کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آج کل کی اولاد ہوتی تو تانے مار مار کے ماں باپ کا تو حلیہ بگاڑ دیتی۔ لو آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں، اب تو آپ کو خواب میں بھی یہ نظر آنے لگ گیا، آپ تو ہیں ہی میری خوشیوں کے دشمن، آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں میں دنیا کو انجوائے کروں۔ مگر یہ دیکھیں کیسا فرما بردار بیٹا ہے، کہہ رہا ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو مانیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ مجھے یہاں بالکل ٹائم نہیں ملتا، کبھی کبھی میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں انشاءاللہ کی ایک کہانی آپ کو سناؤں، کبھی موقع مل گیا تو ضرور سناؤں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم بھی تھا، جانتے بھی تھے، اللہ کے بارے میں اکنالجمنٹ بھی تھی اور والد کے فرما بردار بھی تھے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے چھری چلا دی تھی، لیکن جب چھری چلائی تو آپ نے دیکھا کہ اس جگہ پر ایک مینڈھا آ گیا تھا، اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ کیوں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بار بار انبیاء کے قصے؟ تاکہ میں اور آپ ان کی ڈیٹ آف برتھ معلوم کر لیں، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا، کب مکہ میں انہوں نے ٹائم گزارا، کتنا ٹائم پیریڈ وہ یہاں سے وہاں گئے۔ ان فگریٹو اسپیچز کے لیے، ان ہسٹوریکل فگرز کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ کلام نہیں بتا رہا، لیکن جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، وہ اس لیے تاکہ آپ اور میں نیکی کی طرف راغب ہوں، آپ کو اور مجھے انسینٹیو ملے۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے، کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہجرت کرے، جو صبر کرے، اور جو قربانی کے ساتھ نیکیوں میں انوالو رہے، اسی کو اللہ محسن بناتا ہے، اسی کو اللہ مومن بناتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے قربانی قبول کر لی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے، آزماتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ اللہ مشکل میں ڈال کر میرے اور آپ کے بڑا قریب ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ جو مجھے اور آپ کو مشکل میں ڈالتا ہے تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے جنت کو نفس کو ناپسند آنے والی چیزوں سے گھیر دیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے راستے پر چلا رہا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچھڑا ذبح کرنے کو کہا تھا، انہوں نے اتنے سوال کیے پھر بھی ان کو بچھڑا ذبح ہی کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا ذبح کرنے کے لیے کہا، انہوں نے ایک بھی حجت پیش نہیں کی، اللہ نے ان کا امتحان ان کے لیے آسان کر دیا، بیٹا ذبح نہیں کیا ان کا۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کربِ عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ پر اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو؟ بال ان کے ایک بت کا نام تھا، اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے اباؤ اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ لوط بھی انہیں لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے، یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم سب وہ روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ آج بھی سوڈوم اور امورا کی بستیاں نظر آتی ہیں، اللہ نے ان کی غلطیوں پر ان کو پکڑ لیا، عذاب دیا۔ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر کور اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور ملامت زدہ تھا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا، یہ اگر کا لفظ بڑا اہم ہے، فلولا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روزے قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اس کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ جب آفت آئے، جب مشکل آئے، جب مشکلات اور مصائب کا سامنا ہو تو انسان اللہ کا ذکر کرے، تسبیح میکسیمم کرے. آج کل بھی رمضان کا مہینہ ہے، مسلمانوں کے اوپر آزمائش کا وقت ہے، خوب تسبیح کریں اور سب کے لیے دعا کریں. کیا پتا ہم مسلمانوں کی تقدیر بدل جائے. آپ کا اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن سنا ہے اور قرآن پر عمل کریں. یہ بھی مشکل کا وقت ہے، شیطان پوری کوشش کرے گا، اپنی پوری فورس لگائے گا کہ آپ کو واپس دنیا کی طرف دھکیل دے، اور جو آپ کے دل میں نیکی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں گھما دے، غائب کر دے، اس کو ڈیلیٹ کر دے آپ کے دل سے. تو اللہ سے دعا کریں، ذکر کا دامن تھام کر رکھیں. انسان جب ذکر میں اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو انوالو رکھتا ہے تو اس کو نیکی کرنے کے راستے نظر آنے لگتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روزے قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے، ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے ہوں بیٹے، کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ یعنی ان کا جینڈر تم کو کیسے معلوم ہوا کہ ملائکہ عورتیں ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور پھر واقع یہ جھوٹے ہیں. کہ اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ اب اس میں یہ خیال نہ آئے کسی کو کہ اللہ تعالیٰ، پھر بار بار ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتا یا اللہ کو عورتیں پسند نہیں ہیں، بلکہ مشرکین عرب کے اوپر اللہ کا غصہ بیٹیوں کی شکل میں بھڑکتا ہے اور عیسائیوں کی طرف اللہ کا غصہ اللہ کا بیٹا ڈکلیئر کرنے پر بھڑکتا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنے ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. ہمارا حال تو یہ ہے، یعنی یہ فرشتوں کا حال بتایا جا رہا ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. فرشتوں کی صفات بتا دی کہ ایک تو صفیں باندھنے والے جو اس سورت کے شروع میں آیا، اور دوسری صفت بتا دی کہ یہ تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا انہیں. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. جب انسان گناہوں میں انوالو ہوتا ہے تب بھی وہ عذاب کے لیے جلدی مچاتا ہے، جبکہ وہ ان کے سہن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا دن ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے ہی لیے ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ ان آخری 3 آیات کو سورہ صافات کی مسجد کے اختتام پر پڑھ لیا جائے تو انسان کو جنت کے اعلیٰ درجے ملتے ہیں. 3 آیات ہیں، چھوٹی سی ہیں، آسان الفاظ ہیں، آپ یاد کر کے اپنی نماز میں بھی پڑھ سکتی ہیں. سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ صاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی ذکر، صاد قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں. تکبر اور ضد دو کوالٹیز بتا دیں گی جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، کفر کرتا ہے. اسی کی وجہ سے امتوں کے اوپر زوال آیا، انہی کی وجہ سے امتوں نے تکبر کا سہارا لیا اور سٹربن ہو گئیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی ایگو کو چینلائز نہ کیا. ایگو ہر ایک انسان کے اندر ہوتی ہے، اس ایگو کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور سٹربننس آپ دیکھیں، ضد آپ دیکھیں، بچوں کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے بچے اپنے کھلونوں کے بارے میں، اپنی چیزوں کے بارے میں بڑے سیلف سینٹرڈ اور بڑے پوزیسو ہوتے ہیں. اس سیلف سینٹرڈنیس کو ان کے سیلف کانفیڈنس میں بدلیں، تاکہ آپ کے اور میرے بچے انشاءاللہ آگے بڑھ کر دین کے محافظ بنیں. بچوں کو آپ نے اور میں نے دین کا چلتا پھرتا مبلغ بنانا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ ان کی بہت زیادہ تعریفیں بھی نہ کریں اور بہت ان کو ڈی گریڈ بھی نہ کریں، بلکہ ان کی پرسنالٹی کے اندر کانفیڈنس لانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ چلتے پھرتے اللہ کی بات بتانے والے بن جائیں. ان کا اللہ سے تعلق 101 بنانے کی کوشش کریں. ان کو کہیں اللہ سے دعا کرو. آپ سے کوئی چیز مانگتے ہیں، آپ ان کے اندر ضد کیسے ختم کر سکتی ہیں؟ آپ کہیں تم اللہ سے دعا کرو، اور بچے کہتے ہیں اللہ سے دعا کروں گی، دلائیں گے تو آپ نا، اللہ جیب میں تو آپ کی ڈالے گا. کہیں ہاں ڈالے گا، مگر تم مانگو اللہ سے. اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ یا جوتے کا لیس بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. تو بچوں کو اندر تربیت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ انشاءاللہ میں اور آپ اپنی اولادوں کے اندر سے اس تکبر اور ضد کو نکال سکیں. مگر کیا کریں کہ ہمارے تو اپنے اندر سے تکبر اور ضد نہیں نکلی، ہم اپنی اولادوں کے اندر سے یہ کیسے نکالیں گے؟ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا. ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا. منکرین کہنے لگے، یہ ساحر ہے، سگ جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور غرض سے کہی جا رہی ہے. یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں سے کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا ہے جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شک ہے، ان کو میرے کلام پر شک ہے، اس لیے یہ عمل میں آگے نہیں بڑھ پا رہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا. کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانوں میں خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کون ہے داتا؟ اللہ ہے داتا. کیا یہ آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد، میخوں والا فرعون، ثمود، قوم لوط، ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، سب کے سب جتھے تھے. ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چشمہ ہو کر رہ گیا. اللہ نے ان کی بادشاہت کی وجہ سے ان سے امپریس ہو کے ان کو معاف نہ کیا، بلکہ جنہوں نے خطا کی تھی، جو تکبر کا شکار ہوئے تھے، اللہ نے ان کو ان کی نافرمانیوں میں پکڑ کر غرق کر دیا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا. یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے. جب لوگ بے صبرے ہونے لگتے ہیں تو وہ دین میں آگے نہیں بڑھ پاتے. بے صبرا انسان دنیا میں آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس لیے بے صبر انسان کے لیے انرجی بوسٹر قرآن کی آیات ہی ہو سکتی ہیں، جو اس کے بے صبرے پن کو تھام لیں، جو اس کو ایک دم سے اس کی نروس کو کام کر دیں، کنٹرول کر لیں اس کی نروس کو. اے نبی، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت دی تھی. وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت بخشی تھی. اس میں سبق یہ آتا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عقل دے، علم دے، تو حکمت حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں. اور حکمت آتی ہے رب کی شکر گزاری سے، اور رب کی شکر گزاری آپ کو اور مجھے تب محسوس ہوگی جب آپ اور میں اس کی نعمتوں کو اسی کا دیا ہوا سمجھیں گے. اب آگے ایک واقعہ آ رہا ہے. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے اس مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گیا. انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی شیپس ہیں، میرے پاس صرف ایک ہی شیپ ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک شیپ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی شیپس کے ساتھ تیری شیپ ملان لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا. داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی شخص کی بات کو سن کر فیصلہ کر لیا تھا. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کی کہ آپ کو دونوں کی بات سن کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے وقت میں ایک مقدمہ لایا گیا تھا جس میں دو آدمیوں کا جھگڑا تھا. اس وقت وقت نہیں ہے, اس لیے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں. واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے, ایک مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. کون مل جل کر رہتا ہے؟ جوائنٹ فیملیز, ایکسٹینڈیڈ فیملیز. جو ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں ہو جاتی ہیں. محسن کون ہے؟ مخلص کون ہے؟ جو درگزر کر دے, جو گھر کے اندر اللہ کی فرما برداری کا ماحول بنانے کی کوشش کرے. یاد رکھیں, آپ کو جس سے گلا ہو اسے قرض ضرور دیں. دل میں رکھیں گے تو وہ شیطان اس کو پالتا رہے گا پالتا رہے گا, اور وہ کچھ سے کچھ ناسور بن جائے گا. آپ کو اپنے قریبی رشتے داروں سے کوئی گلا ہے, جس سے گلا ہے اس کو بتا ضرور دیں کہ میں آپ سے اس بات پر ناراض ہوں, تاکہ آپ کا دل بھی صاف ہو جائے ان کا دل بھی صاف ہو جائے, ورنہ پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر اس طرح زیادتیاں کرتے رہیں گے. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا, تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا. انہوں نے بھی فوراً سوری بول دیا, اور سوری ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس دلا دیتی ہے. آپ سے اور مجھ سے غلطی ہو, چاہے لوگوں سے ہو کے سامنے ہو یا اللہ سے ہو, فوراً لوگوں کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف کر لیں. جو جھکتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے, یاد رکھیں. ہم سمجھتے ہیں جو اکڑتا ہے وہ اوپر اٹھتا ہے, جو اکڑتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے, جھکنے والا ہی ایلیویٹ ہوتا ہے. اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. ہم نے اس سے کہا, اے داؤد, ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے, لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر, اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے, اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے, جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ یعنی فساد جو اوریجنل ماحول کو تبدیل کرنے والے ہیں ان کو برابر کر دیں؟ کیا ڈیتھ دا لیولر ہے کہ انجام اس کا بھی برابر جس نے نیکیاں کی, اور انجام اس کا بھی برابر جس نے گناہ کیے؟ یہ تو ممکن نہیں. انجام اس کا بھی برابر جس نے اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے میں سابقون الاولون والی کیٹیگری کو اپنانا پسند کیا, اور انجام اس کا بھی برابر جس نے بیئر منیمم پر عمل کیا. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے, تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. اور غور کرنے کے لیے وقت لگانا ہوتا ہے. ضروری ہے کہ آپ کو اور مجھے قرآن پر وقت لگانے کا موقع ملے تاکہ ہمیں اس کی آیات سمجھ آئیں. داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا, بہترین بندہ, کثرت سے اپنی رب کی طرف رجوع کرنے والا. اواب کے الفاظ آتے ہیں, اواب اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والا, مشکل میں صبر کرنے والا, خوشی میں اپنے شکر کی کیفیت کے ساتھ رہنے والا. اواب قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا, میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے, اور دیکھو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد ڈال دیا. یہ مشکلات قرآن میں سے آیت آتی ہے. پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب, مجھے معاف کر دے اور مجھے بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو, بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا, اور شیاطین کو مسخر کر دیا, ہر طرح کے معمار اور غوطے خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا, یہ ہماری بخشش ہے, تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے, جس سے چاہے روک لے, کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے. غلطی کر کے انسان اپنی نظر اللہ کی طرف کر لے, اصلاح کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ غفور اور رحیم ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جو گھوڑوں کا ذکر آیا, مراد یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ہی زیادہ پرائزڈ پراپرٹی تھی. گھوڑے، جیسے آج کے دور میں ہم اپنے گیجٹس کو دیکھ لیں یا ہم اپنی کنوینس کو دیکھ لیں، گاڑیوں کو دیکھ لیں، بالکل اسی طرح سے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کریں. کوئی سائیکل پر بیٹھ کر شراب پینے جاتا ہے تو عین گناہگار، اور کوئی مرسیڈیز میں بیٹھ کر درس پر جاتا ہے تو عین مسلم اور مومن، یا وائس ورسا. ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، یہ تو سورسز ہیں انسان کے، ٹولز ہیں جس کے ذریعے وہ جنت کمائے گا. اصل چیز تو انسان کا عمل ہے جو دیکھا جائے گا. ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف دی اور عذاب میں ڈال دیا، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے ہم نے اسے اور اس اور پینے کے لیے ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. اور ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اسے صابر پایا، اور بہترین بندہ اپنے رب کی طرف سے بہت رجوع کرنے والا. مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو چسکا لینے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، اور ایک وہ جو عبرت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. جو عبرت کی ذہن سے قرآن کو پڑھے گا، وہ قرآن کے الفاظ سے، قرآن کے واقعات سے اپنے لیے مشعل راہ کوئی چیز نکالے گا. تو میرے اور آپ کے لیے بھی ایوب علیہ السلام کے سبق میں یہی راہ ہے. اور ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ‌ور لوگ تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا، اور وہ آخرت کی یاد تھی. نبوت کا بنیادی فنکشن لوگوں کے لیے آخرت کو ایمبیشیس بنا دینا، یہ نبوت کا میجر فنکشن بتا دیا گیا. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے. اور اسماعیل اور الیسو اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً ٹھکانا ہے. جنات عدن مفتحت لہم الابواب، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. کیسے کھلے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی جنت میں اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے. جیسے آپ میرا رائٹ ہینڈ ایک پکڑ لے اور لیفٹ پکڑ لے، پھر آپ کے میرے جو رائٹ پہ کھڑی ہو ان کا ایک اگلا ہاتھ کوئی پکڑ لے، پھر ان کا کوئی پکڑ لے، پھر ان کا کوئی پکڑ لے. اور جنت کے دروازے اتنے کھلے ہیں کہ 70,000 آدمی اللہ کے رسول کی امت کے ہاتھ پکڑ کر اس میں داخل ہوں گے. سوچیں کتنا بڑا دروازہ ہوگا. اللہم اجعلنا منہم، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے. ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، حیادار بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہاں تمہیں کوئی ٹیمپٹیشن کو تھامنے کی ضرورت نہیں، جو دل کرے کرو، جیسے چاہے جیو. یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم. یسلونہا وبئس المہاد، کیسا جہنم ہے جس میں وہ جھل سے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے. عربی پڑھ کر تو آیات کی دل انسان کا دہل جاتا ہے. یہ ہے ان کے لیے پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. ایک تو جلنے کا عذاب، پھر دل بھی جل کر کباب ہو جائیں گے، کہ جن جنتوں کو بنانے کے لیے دنیا کی، جن گھروں کو سمیٹنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے احکامات کو ڈیلے کیا تھا، وہی جہنم میں جانے کا مزید ذریعہ بن گئے. پھر وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں. رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو مذاق کا نشانہ بنانے والے، مسلمانوں کو مذاق کا نشانہ بنانے والے قیامت کے دن خود ریگریٹ کا شکار ہوں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. آپ نے کوشچن نمبر 19 نکال لیجئے، آج تین کوشچن آپ کو کرنا ہے. پہلا ہے جوز 19 میں الفرقان سے کیا مراد ہے؟
کسوٹی کرائیٹیرین. کیا ممکن ہے کہ رسول اللہ اپنے امتی کی شکایت قیامت میں کریں؟ جی ہاں. کن لوگوں کی شکایت رسول اللہ کریں گے؟ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الشعراء سے کیا مراد ہے؟ شاعر, پوئٹ. سورہ شعراء میں فرعون کس پر احسان جتا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پر. جادوگروں کی کیا خوبی بیان کی گئی؟ جیسے ہی سمجھ آئے فوراً ایمان لا کے عمل شروع کر دیں. قوم عاد کی طرف کس رسول کو بھیجا گیا؟ ہود علیہ السلام کو. النمل سے کیا مراد ہے؟ چونٹی. اینڈ کس کو بسم اللہ کے آغاز سے خط لکھا گیا تھا؟ ملکہ سبا کو. کیا ملکہ سبا ایمان لے آئی تھی؟ جی ہاں. جز 20. کس قوم کا قرآن میں بہت ذکر ہوا ہے؟ بنی اسرائیل کا. القصص کے کیا معنی ہے؟ کس سے واقعات قصہ کی جمع ہے. حضرت موسیٰ کو جب ان کی والدہ نے دریا میں بہا دیا تو کون پیچھے پیچھے گیا تھا؟ ان کی بہن. حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ ان سے ایک ربطی کا قتل ہو گیا تھا. حضرت موسیٰ نے مصر سے نکل کر کدھر کا رخ کیا؟ مدین کا. حضرت موسیٰ جب مدین پہنچے تو جو خاتون ان کی طرف چلتی ہوئی آئیں, قرآن نے ان کی کیا صفت بیان کی ہے؟ حیا کی صفت. تمشی علی الاستحیاء. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی لاٹھی پھینکنے کو کہا تو اسے کیا ہوا؟ وہ سانپ بن گئی. بطر کیا ہے؟ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دکھانے کے لیے خرچ کرنا. قارون کا تعلق کس قوم سے تھا؟ بنی اسرائیل سے تھا. العنکبوت کے کیا معنی ہے؟ مکڑی, اسپائڈر. جز 21. زندہ نماز کن دو چیزوں سے روکتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء, فحش سے, والمنکر, اور برائی سے. جہاد کے کیا معنی ہے؟ اپنی پوری کوشش کرنا, ایگزرٹنگ ون سیلف ٹو دا اٹموسٹ. نیک بیوی کی صفت سورہ روم آیت 21 میں کیا بیان ہوئی ہے؟ سکون پہنچانے والے. لتسکنوا الیہا. حضرت لقمان کون تھے؟ اللہ کے بندے, حکیم بندے, دانا انسان, عقل مند انسان. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی کیا نصیحت کی تھی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. لا تشرک باللہ. سب سے بری آواز کس کی آواز کو کہا گیا ہے؟ گدھے کی آواز کو. اور جب ہم اونچا بولتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں یا جب چھوٹے بہن بھائیوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو سمجھ لیں کہ ہماری آواز گدھے کی طرح کی ہو جاتی ہے. الاحزاب کے کیا معنی ہیں؟ ٹروپس یا گروپ. اس صورت میں کس غزوہ پر تبصرہ کیا گیا ہے؟ غزوہ احزاب پر. کیا منہ بولے اڈاپٹیڈ اولاد جو ہوتی ہے وہ سگی اولاد کی طرح کے حقوق رکھتی ہے؟ جی نہیں. کیا رسول اللہ کا اسوہ آج بھی قابل عمل ہے؟ اگر ہے تو اللہ ہم سب کا دل کھول دے اور اللہ ہم سب کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سب کی عبادت اور آنا قبول فرمائے اور اللہ مسلمانوں کا اپنا رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.